دیے ہر ضرور بتا دیے
معزز برادران ملت اسلامیہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبي أنيس الغريبين، راحة العاشقين، مراد المشتاقين، أجمل الأجملين، أكمل الأكملين، سيدنا ونبينا وحبيبنا وطبيبنا ووكيلنا وكفيلنا ورؤوفنا ورحيمنا ومأوانا وملجانا ومولانا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الكرام أجمعين، وعلى أتباعه وعلى أتقيائه، خصوصا منهم على سيدنا وسيد الكل وشيخنا وشيخ الكل وغوثنا وغوث الكل سيدنا الشيخ عبد القادر الحسني الحسيني الجعفري الجيلاني رضي الله تعالى عنه وعلى جميع أصوله الكرام وعلى جميع فروعه الفخام وعلى جميع مشايخه العظام رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله، صدق الله العظيم، وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم. فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا. میں تو مالک ہی کہوں گا، میں تو مالک ہی کہوں گا. سبحان اللہ، یہ لفظ ہی پر غور کیجیے آپ، اعلی حضرت کا ایمان کتنا مستحکم اور کتنا یقین کی اعلی منزل پر آپ فائز ہیں. دنیا تو یہ کہتی ہے کہ اللہ مالک ساری کائنات کا، بے شک اس کی ملکیت میں کسی کو شک نہیں، وہ مالک حقیقی ہے. اور اللہ تعالی نے اپنے ہی کرم سے اپنے محبوب کو ساری کائنات کا مالک بنا دیا. یہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت کی بات ہے، دوسرے کو اختیار کر اعتراض کرنے کا حق ہی نہیں ہے. اب جیسے کہ ایک استاد اپنی جماعت میں سب سے ذہین بچے کو بہت چاہتا ہے، جو اچھا لکھنا پڑھنا جانتا ہے، استاد کا ادب کرتا ہے، لکھائی پڑھائی میں بہت ماہر ہے، تو ایسے اسٹوڈنٹ کو استاد ٹیچر بہت چاہتا ہے اور اپنی مرضی سے اس کو کلاس کا مانیٹر بھی بنا دیتا ہے اور اپنے غیاب میں، اپنی عدم موجودگی میں اس کو ذمہ داری بھی سونپ دیتا ہے. یہ قابلیت اور چاہت و محبت کی بات ہے. ایک باپ اپنے کسی بچے کو جو سب سے زیادہ ذہین ہے اور قابل ہے، باپ اس بچے کو اپنا جانشین اور وارث بناتا ہے اور سارے کاروبار اس کے تفویض کر دیتا ہے، خزانے اس کے حوالے کر دیتا ہے، لینا دینا بانٹنا تقسیم کرنا جو معاملہ ہے سب اس کے حوالے. تو کسی پڑوسی کو حق ہے کہ تم نے اپنے بچے کو اپنا جانشین کیوں بنایا، اپنے بچے کو تم نے یہ تمام چیزوں کا اختیار کیوں دے دیا؟ ہے کسی کو حق بولنے کا؟ بولیے جی. تو وہابی کو کس نے حق دیا؟ دیوبندی کو کس نے حق دیا؟ مودودی جماعت والوں کو کس نے حق دیا؟ اہل حدیثوں کو کس نے حق دیا کہ ہمارے رسول کے اختیارات پر یہ اعتراض کرتے ہیں؟ کہتے ہیں نہیں، اختیار کچھ بھی نہیں ہے، مجبور ہے. معاذ اللہ، یہ الزامات نہیں ہیں، حقائق ہیں. اسماعیل دہلوی نے اپنی کتاب تقویت الایمان میں لکھا ہے کہ جس کا نام محمد یا علی ہے وہ کسی چیز کا مالک و مختار نہیں. جس کا نام محمد یا علی ہے، یعنی حضور کی طرف اشارہ ہے اور مولا کائنات کی طرف اشارہ ہے، کہ جس کا نام محمد اور علی ہے وہ کسی چیز کا مالک و مختار نہیں. معاذ اللہ رب العالمین، یہ کتاب میں لکھا ہے اسماعیل دہلوی نے، جو ہندوستان میں وہابیت کا فتنہ لانے والا یہی وہ پہلا شخص ہے جو ہندوستان کی سرزمین پر وہابیت کا بیج بویا اور اس کی خوب اشاعت کیا. لیکن اس وقت جب اس کا سکہ چل رہا تھا، تو اس دور میں حضرت سیدنا فضل حق خیرآبادی علیہ رحمت و رضوان نے اس کے خلاف علم بغاوت بلند کیا اور اس کے تمام غلط عقائد کو عوام کے سامنے پیش کیا اور اس پر کفر کا فتویٰ لگایا. حضرت فضل حق خیر آبادی رحمت اللہ تعالی علیہ کی وہ پہلی شخصیت ہے جنہوں نے اسماعیل دہلوی کے خلاف آواز بلند کی. پھر اس کے بعد کوئی شخصیت نظر آتی ہے تو اعلی حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت امام احمد رضا فاضل اجمع عرب علیہ رحمت و رضوان کی شخصیت مبارکہ ہے. حالانکہ اس دور میں بڑے بڑے علماء تھے, بڑے بڑے فضلاء تھے, بڑے بڑے منصبوں پر فائز تھے, لیکن کسی نے آواز نہیں اٹھائی. سب اپنی اپنی جگہوں پر خاموش تماشائی تھے, لیکن اعلی حضرت نے بڑی شد و مد کے ساتھ اور پوری شدت کے ساتھ ان تمام بدعقیدوں کا چہرہ بے نقاب کیا اور عوام کے سامنے پیش کر دیا. تو دوستو اور بزرگوں, یہ عظیم خدمت ہے اعلی حضرت کی, یہ احسان ہے ہم سنیوں پر اعلی حضرت کا کہ اعلی حضرت نے ہم کو وہابیوں کے فتنے سے آگاہ فرما دیا. اگر ہم آج آگاہ نہ ہوتے تو ہم بھی کسی تبلیغی یا مودودی جماعت کے رکن ہوتے. یہ اللہ اور اس کے رسول کا کرم ہے اور یہ اعلی حضرت کا فیضان ہے کہ آج ہم الحمدللہ اہل سنت و جماعت سے کہلاتے ہیں. اور حقیقی سنیت اعلی حضرت عظیم البرکت کے مسلک کے ماننے ہی کا نام ہے, کیونکہ مسلک اعلی حضرت میں ادب ہے, تعظیم ہے, محبت ہے, عشق ہے, احترام ہے, عقیدت ہے, عمل ہے, شریعت کی پابندی ہے. اللہ اکبر, کوئی ایسا پہلو نہیں ہے جو تشنا لب ہو. ہر پہلو پر اعلی حضرت نے خوب خوب وضاحت فرما دی. ابھی ایک کتاب عبد الرحمن سہارنپوری مظاہری کی میرے سامنے آئی, اس کتاب میں اعلی حضرت پر رکیب حملے کیے ہیں. یہ کون ہے عبد الرحمن سہارنپوری؟ یہ جامع نظامیہ کا سابقہ استاد ہے. اس کی وہابیت جب آشکارا ہوئی تو اس کو جامع نظامیہ سے ہٹایا گیا. یہ اس دور کی بات ہے, حضرت مفتی عبد الحمید صاحب شیخ الجامعہ تھے اس وقت علیہ رحمہ, اس دور میں یہ مدرس تھا تو اس کو ہٹایا گیا اسی بدعقیدگی کی بنیاد پر. اب یہ عبد الرحمن مظاہری یہ رہتا ہے جدہ میں اور یہاں خباثت پھیلا رہا ہے. اعلی حضرت کے تعلق سے ایسی الٹی سیدھی باتیں لکھا ہے کتابوں میں کہ جس کو ایک عام فہم سادہ ذہن کا آدمی پڑھے تو یقیناً وہ برگشتہ ہو جائے. لیکن یہ اس کی عیاری اور مکاری ہے کہ اعلی حضرت کی طرف غلط باتوں کو منسوخ کیا ہے اور وصایا شریف کا خاص طور سے ذکر کیا ہے کہ اعلی حضرت نے وصایا شریف اپنے انتقال سے چند گھنٹے پہلے لکھوایا تھا کہ میرے انتقال کے بعد جب ایصال ثواب کی نیت سے تبرکات بنائے جائیں تو اس میں کیا کیا پیش کیا جائے, تو اعلی حضرت نے اس کی پوری فہرست لکھوائی ہے. یہ بات طے ہے کہ اعلی حضرت نے تمام کھانے کی لسٹ لکھوائی ہے کہ فاتحہ میں کیا کیا چیز شامل کی جائے. فاتحہ میں شامل کرنے کے لیے اعلی حضرت نے کھانوں کی فہرست لکھوائی اور عمدہ عمدہ کھانے لکھوائے. اس میں مرغ پلاؤ بھی ہے, بریانی بھی ہے اور برف بھی ہے, دودھ بھی ہے, فیرنی بھی ہے اور شکمپور بھی ہے. تمام چیزوں کی لسٹ لکھائی آپ نے کہ فاتحہ میں ان چیزوں کو شامل کیا جائے. تو یہ مردود عبد الرحمن مظاہری لکھتا ہے کہ دیکھو ان کے مولانا احمد رضا خان دنیا سے جاتے جاتے بھی ان کا دل کھانے میں اٹکا ہوا تھا. معاذ اللہ رب العالمین. ارے مردود میرے اعلی حضرت کی غذا تو اگر جان لے کہ میرے اعلی حضرت نے زندگی بھر کیا کھایا تھا, قسم خدا کی سن لے تو تیرا میں سمجھتا ہوں کہ بھیجا کھل جائے گا. میرے اعلی حضرت زندگی بھر ایک چپاتی اور کبھی ایک کپ کھیر, کبھی تھوڑی سی چٹنی, آپ نے یہی غذا اپنی بنائی تھی زندگی بھر, روزانہ یہی غذا کھاتے تھے اور یہی غذا سحری میں کھاتے تھے اور یہی غذا افطار میں کھاتے تھے. میرے اعلی حضرت روزانہ مرغ پلاؤ نہیں کھاتے تھے, چکن پور نہیں کھاتے تھے, کھیر نہیں, بس تھوڑی سی وہ بھی کھیر جس کو ہم کہتے ہیں وہ کھاتے تھے ایک چپاتی کے ساتھ. تو میرے اعلی حضرت نے اپنے لیے غذا تو یہ مقرر کی اور فاتحہ میں تمام اچھی اچھی چیزوں کو شامل اس لیے کیا کیونکہ فاتحہ کا کھانا آپ نے فرما دیا غریبوں کو کھلایا جائے, مسکینوں کو کھلایا جائے جن کو کبھی اچھی غذا میسر نہیں آتی ہے, ایسے فقیروں کو بلا کر چاندنی کا پھل بچھا کر ایسے بٹھا کر کھلاؤ جیسے کسی مالدار کی مہمان نوازی کرتے ہو. اب مجھے بتائیے انصاف کی بنیاد پر اعلی حضرت نے اگر اپنے وصایا شریف میں کھانے کے نام اگر لکھوائے ہیں تو اس میں غلطی کیا ہے؟ یہ تو آپ نے جاتے جاتے ہی غریبوں کا خیال فرمایا, جن کو اچھی غذا نہیں ملتی ان کے لیے اچھے کھانے کا انتظام آپ نے فرمایا, اور یہ بھی فرمایا کہ چاندنی کا فرش بچھاؤ, دسترخوان بچھاؤ اور ان کو عزت کے ساتھ بٹھاؤ جیسے مالداروں کو بٹھاتے ہیں. یہ تاکید ہے وصایا شریف کی. یہ سب چیزوں کو چھوڑ کر اس عبد الرحمن نے صرف اتنی ہی باتوں کو لے لیا کہ دیکھو ان کے مولانا احمد رضا خان کا دل کھانوں میں اٹکا ہوا تھا. معاذ اللہ رب العالمین. ارے ان کا دل نہ کھانے میں اٹکا تھا نہ پانی میں اٹکا تھا, ان کا دل تو مصطفیٰ کے قدموں میں تھا. اسی لیے تو میرے اعلی حضرت فرماتے ہیں, کیا فرماتے ہیں, ارے اے خدا کے بندو کوئی میرے دل کو ڈھونڈو, ابھی پاس تھا میرے وہ. کیا ہوا خدایا, نہ کوئی گیا نہ کوئی آیا. تو جب اعلی حضرت نے فرمایا میرے دل کو ڈھونڈو کہاں ہے میرا دل, تو اس دور کے اعلی حضرت کے دور کے جتنے نجبا تھے, خطبا تھے, غوث تھے, اغواس تھے, ابدال تھے, اوتاد تھے, اولیاء تھے, وہ سب اعلی حضرت کا دل تلاش کرنے نکل گئے. اور جب جاتے جاتے ان کی نگاہ درے تا کے مصطفیٰ پہ پڑی ہے, ان اولیاء کرام نے فرمایا اے رضا تیرے دل کا پتہ چلانا مشکل, اے رضا تیرے دل کا پتہ چلانا مشکل, درے روزہ کے مقابل یہ پوچھنا وہ نظر ہمیں تو آیا یہ نہ پوچھ کیسا پایا. زندگی بھر حضور کی تعریف, محبت رسول میں تڑپتے رہے میرے آقا, عشق رسول ان کی غذا تھا, عشق رسول ان کی نگاہوں میں تھا, عشق رسول ان کے دل میں تھا, عشق رسول ان کی روح میں تھا, عشق رسول ان کی زبان پر تھا, عشق رسول رگ و پے میں بسا ہوا تھا. اللہ اللہ, تبھی تو آدھا ہوتا فرماتے ہیں مرا تن من دھن سب پھونک دیا, مرا تن من دھن سب پھونک دیا. کہاں پھونکا؟ دنیا کی محبت میں, کھانے پینے کی محبت میں, دسترخوان کی محبت میں نہیں, رسول پاک کی محبت میں اپنا دل من سب پھونک دیا. یہ تن من دھن سب پھونک دیا, یہ جان بھی پیارے جلا جانا. سرکار سے فریاد کر رہے ہیں میرے اعلی حضرت یا رسول اللہ اب یہ جان بچی ہی ہے اس کو بھی اپنی محبت سے جلا کے خاک کر دیجیے. اللہ اللہ, کیونکہ عشق رسول کوئی معمولی چیز نہیں ہے. محبت کے آگے والی منزل کا نام عشق ہے. پہلے محبت ہوتی ہے اور جب محبت غایت درجہ ہو جاتی ہے تو وہ عشق کہلاتا ہے. سمجھے؟ عاشق رسول بننا کوئی معمولی چیز نہیں ہے. آگ کا سمندر ہے درمیان میں, اس آگ کے سمندر کو طے کرنا ہوگا, اپنی ہستی کو پھونک دینا ہوگا, اس کا نام عشق. اللہ اللہ. تو اعلی حضرت علیہ رحمت و رضوان کی زندگی کا آپ غیر جانبداری سے مطالعہ کریں تو آپ کو پتا چلے گا کہ اعلی حضرت نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کس طرح محبت اور عشق کو اپنایا اور کس طرح حضور کی تعریف کی, کس طرح اپنے آقا و مولا کے فضائل و کمالات کا بحسن خوبی اور بکمال درجہ آپ نے ذکر خیر فرمایا کہ آج تک بڑے بڑے رقم کرنے والے مضامین کے اور بڑے بڑے ادبا, بڑے بڑے فصحا اعلی حضرت کی تعریف کے ان الفاظ کو دیکھ کر یا پڑھ کر دنگ رہے. اللہ اکبر. مولانا کوثر نیازی جیسی شخصیت جو ابو الاعلی مودودی کے ہم نشینوں اور جماعت مودودی کا فاؤنڈر ممبروں میں سے ایک ہے, مولانا کوثر نیازی نے یہ برملا کہا کہ اعلی حضرت کی شاعری میں نے دیکھی, ہدایت کی بخشش کو میں نے پڑھا اور خاص کر وہ سلام میں نے پڑھا جو اعلی حضرت نے حضور کی بارگاہ میں پیش کیا ہے. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام, شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام. یہ سلام کب لکھا تھا آپ نے, اس کی بھی ایک تاریخ ہے. اعلی حضرت عظیم البرکت کہیں سفر پر تشریف لے جا رہے تھے, ٹرین میں آپ بیٹھے, بریلی اسٹیشن سے گاڑی چھوٹی اور رامپور کا اسٹیشن آنے سے پہلے پہلے آپ نے 16 صفحات پہ مشتمل حضور پاک علیہ السلام پر, حضور کے ہر عضو پر آپ نے سلام تحریر فرما دیا. جبکہ بریلی اور رامپور کا راستہ مولانا کتنی دیر کا ہے؟ 1 گھنٹے کا راستہ. یہ آج ہی آئے ہیں بریلی شریف سے, یہ مولانا صغیر احمد جوگنپوری صاحب کے مدرسے کے یہ خادم ہیں, وہاں کی سفیر ہیں, تو یہ تشریف لائے تھے آج. یہ تو کہنے کا مطلب یہ کہ بریلی اور رامپور کا اسٹیشن بالکل 1 گھنٹے کا فاصلہ ہے. اب 1 گھنٹے کی مدت میں سلام 16 صفحات سے مشتمل حضور کے سر مبارک سے لے کر حضور کے پاؤں مبارک کے ناخن شریف تک ہر ہر چیز پر اعلی حضرت نے سلام تحریر فرما دیا. سمجھ گیا؟ تو کوثر نیازی کہتے ہیں کہ دنیا میں یہ سلام اعلی حضرت کا اتنا مقبول ہوا, اتنا مقبول ہوا کہ اذان کے بعد, سب سے پہلے تو اذان کی آواز ہے جو مسجد کے میناروں سے گونجتی ہے, اللہ اکبر اللہ اکبر, یہ اذان کی آواز کے بعد اگر کوئی آواز گونجتی ہے دنیا میں تو اعلی حضرت کے لکھے ہوئے سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام کی آواز گونجتی ہے. ہر جگہ یہی سلام گونج رہا ہے, لیکن حاسدین ہیں کہ اس سلام سے بھی نفرت کرنے لگے ہیں. اللہ اکبر. کچھ تو ایسے بھی ہیں جو برملا کہہ دیتے ہیں یہ سلام مت پڑھو, یا نبی سلام علیکا پڑھو, یہاں تک کہ بارگاہ غریب نواز میں وہاں کے خدام جو ہیں وہ اکثر رافضی ہیں, وہاں پر خدام وہاں کے, انہوں نے باضابطہ بورڈ لکھ کے لگا دیا ہے کہ بارگاہ غریب نواز میں صرف قدیمی سلام پڑھا جائے. قدیمی سلام یعنی یا نبی سلام علیکا ہی پڑھا جائے, مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھ سلام نہ پڑھا جائے, یہ پابندی لگا رکھی ہے. اور حیدرآباد میں بھی کچھ ایسے ہیں ناتکار لوگ جو مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام پڑھنے پر ناک بھون چڑھاتے ہیں اور اعتراض کرتے ہیں اور منع کرتے ہیں سلام مت پڑھو, دوسرا سلام. میں کہتا ہوں اس سلام میں کیا خامی ہے, کیا خرابی ہے؟ تو کہا نہیں نہیں, اعلی حضرت نے دراصل سلام یہ اپنی بیوی اور اپنے بیٹے پر لکھا ہے. ماں داد وہ اعلی حضرت جو زندگی بھر اپنے آقا و مولا کی تعریف کرتے نہیں تھکے, وہ بھلا رسول پاک کی بارگاہ میں سلام پیش کرنے کے بجائے اپنی بیوی اور اپنی بیٹے پر سلام بھیجیں گے؟ معاذ اللہ رب العالمین. دیکھیے سوچ کتنی خطرناک ہے، کتنی بھیانک سوچ ہے ان لوگوں کی، جبکہ اعلی حضرت کی اہلیہ کا نام رحمت نہیں تھا، اعلی حضرت کی اہلیہ کا نام رحمت نہیں تھا. تو مصطفیٰ جان رحمت سے مراد یہ لیتے ہیں معترضین کہ رحمت اعلی حضرت کی بیوی کا نام ہے اور مصطفیٰ ان کے بیٹے کا نام ہے، لہذا یہ سلام انہوں نے اپنی بیوی اور بیٹے پر لکھا. معاذ اللہ، یہ کتنی بڑی خیانت ہے اور کتنا بڑا یہ جھوٹ ہے. اللہ تعالیٰ ایسے جھوٹ سے ہم سب کو اور جھوٹوں سے محفوظ رکھے. تو بات چل رہی تھی اعلی حضرت عظیم البرکت علیہ رحمت رضوان کے تعلق سے کوثر نیازی، مولانا کوثر نیازی، کہ جن کے گھر کے اندر لاکھوں کتابیں ہیں، بہت بڑا ادیب ہے اپنے وقت کا، اور رات اور دن کتابوں کا مطالعہ ان کا محبوب مشغلہ ہے. وہ لکھتے ہیں کہ اعلی حضرت کا ایک شعر میں نے پڑھا اسی سلام میں سے، جس میں حضور پاک علیہ السلام نے حضور کے لبہائے مبارک یعنی ہونٹ شریف اور حضور کی ریش مبارک جو ہونٹ کے بالکل نیچے لگی ہوئی ہوتی ہے داڑھی کے بال، تو حضور پاک علیہ السلام کی ریش مبارک اور حضور کے مبارک ہونٹوں کی جو تشبیہ اعلی حضرت نے سلام نے پیش کی ہے، میں نے آج تک ایسی تشبیہ کسی شاعر کے کلام میں نہیں پڑھا. یہ مولانا کوثر نیازی کے الفاظ ہیں، اللہ اکبر. اور وہ لکھتے ہیں کہ مولانا احمد رضا خان کی علمی قابلیت اتنی عظیم ہے کہ میں زندگی بھر لاکھوں کتابوں کا مطالعہ کرنے کے بعد بھی ان کی جب بارگاہ میں کھڑا ہوتا ہوں یا ان کی کسی کتاب کا میں مطالعہ کرتا ہوں تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ اعلی حضرت علم کا سمندر ہے اور میں پیاسا ہوں جو سمندر کے کنارے کھڑا ہوں. یہ کس کے الفاظ ہیں؟ یہ مولانا کوثر نیازی کے الفاظ ہیں. حق وہ جو سر چڑھ کے بولے. ارے اپنے تو تعریف کرتے ہی ہیں، جو اپنے نہیں ہیں وہ تعریف پر مجبور ہیں. یہ اعلی حضرت کی حقانیت ہے. تم کیا جانے اعلی حضرت کو، آج اعلی حضرت پر اعتراض کر رہے ہو. چھ پتی ہو چھ پتی کا شوربا میاں، تم کنویں کے مینڈک ہو، ذرا باہر نکلو کنویں کے دیکھو، پھر اعلی حضرت کا کیسا چرچا ہے ساری کائنات میں، پوری دنیا میں چرچا ہے اعلی حضرت کا. تم کنویں کے مینڈک کی طرح گھوم رہے ہو وہیں پر، سمجھ رہے ہو پوری کائنات ہی ہے؟ نہیں نہیں، بلکہ اعلی حضرت ایک آفاقی شخصیت کا نام اعلی حضرت ہے، ایک ایسی قداور شخصیت کا نام اعلی حضرت ہے جس کا قد ناپنے والا آج تک کوئی پیدا نہیں ہوا ہے. قد ناپنے والا نہیں پیدا ہوا آج تک. انہیں 14ویں صدی سے لے کر یہ 15ویں صدی شروع ہو گئی، یہ 14ویں اور 15ویں صدی میں ان کا کوئی علمی قد ناپنے والا نہیں پیدا ہوا. یہ اعلی حضرت کی شخصیت ہے. بغض و عناد کی بنیاد پر بک دینا یہ اور بات ہے، اور ٹھوس حقائق کی بنیاد پر کسی چیز کا اختلاف کرنا یہ اور بات ہے. بلا وجہ کے مسلک اعلی حضرت پر ایک تماشا کھڑا کر رکھا ہے کہ مسلک اعلی حضرت نیا مسلک ہے. اعلی حضرت کا مسلک پہلے کیا ہے وہ سمجھو. مسلک اعلی حضرت در حقیقت مسلک امام اعظم ابو حنیفہ ہی ہے. مسلک اعلی حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے مسلک سے ہٹاوا نہیں ہے، وہی مسلک ہے، وہی مسلک ہے. چونکہ موجودہ زمانے میں دیوبندی، وہابی، تبلیغی سنیوں کو دھوکہ دینے کے لیے کہتے ہیں کہ ہم بھی حنفی سنی ہیں، وہ بھی اپنے آپ کو حنفی بولتے ہیں، امام اعظم کے ہم پیروکار ہیں، ہم بھی حنفی مسلمان ہیں. تو اب اصلی حنفی اور نقلی حنفی یہ دو ہیں. اصلی حنفی تو الحمدللہ ہم سنی مسلمان ہیں، جو امام اعظم رحمت اللہ علیہ کی ہم پیروی کرتے ہیں، مسائل میں تقلید کرتے ہیں ان کی، اور ان کے بیان کردہ عقائد کو ہم بالکل صحیح مانتے ہیں. کیونکہ امام اعظم علیہ رحمت و رضوان کے تعلق سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیشن گوئی فرمائی تھی کہ ملک فارس میں ایک ایسا شخص پیدا ہوگا اگر ان سریا ستارے کی بلندی پر بھی ہو تو فارس کا رہنے والا شخص ان وہاں سے بھی لے کر آئے گا. تو اس سے مراد کون ہے؟ اس سے مراد امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی ذات ہے. یہ سرکار کی یہ آپ کی خبر ہے جو پہلے ہی آپ نے ارشاد فرما دیا. تو ہم الحمدللہ حنفی ہیں, ہم امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی ہی پیروی کرتے ہیں. چونکہ دیوبندی وہابی بھی اپنے آپ کو حنفی کہتے ہیں, تو اب اصلی حنفی اور نقلی حنفی میں فرق ہو گیا. ارے ہم بھائی فاتحہ پڑھنے والے سنی, ہم سلام پڑھنے والے سنی, ہم بزرگان دین کے مزارات کی زیارت کرنے والے سنی, ہم گیارہویں شریف کرنے والے سنی, ہم بارہویں شریف کرنے والے سنی, ہم عرس شریف کرتے ہیں بزرگوں کا, ہم نظر نیاز کرتے ہیں بزرگوں کی, ہم حضور پاک کا علم غیب مانتے ہیں, ہم حضور پاک کو مختار مانتے ہیں, ہم حضور پاک کو زندہ مانتے ہیں, ہم حضور پاک کو شفیعی مانتے ہیں, اپنے آقا و مولا کو ہم اللہ کا نور مانتے ہیں, ہم ایسے سنی ہیں. اور یہ وہابی دیوبندی جو اپنے آپ کو حنفی کہتے ہیں, یہ حضور کو نور نہیں مانتے ہیں بلکہ اپنا جیسا بشر مانتے ہیں, اور حضور پاک کو یہ مختار نہیں مانتے ہیں بلکہ کہتے ہیں مجبور ہیں, کسی چیز کا ان کو اختیار نہیں ہے. معاذ اللہ, ہم رسول پاک علیہ السلام کو شفیع مانتے ہیں, شفاعت کرنے والا گناہگاروں کی, لیکن جتنے وہابی دیوبندی اہل حدیث فرقے ہیں ان سبوں کا یہ متفق عقیدہ ہے کہ حضور جو ہے کسی کو نہیں بچائیں گے قیامت کے دن, کسی کو نہیں بچائیں گے, کسی کی شفاعت نہیں کریں گے. چنانچہ میں خود مسجد معراج کرما گوڑا میں جب اس کا افتتاحی پروگرام تھا اس وقت میں جلسے میں شریک ہوا تھا بحیثیت مقرر کے. جب میں مسجد میں داخل ہوا تو تقی الدین نام کا ایک مودودی جماعت کا سرگرم وہ تقریر کر رہا تھا. اس کی تقریر کے الفاظ آج بھی میرے کانوں کے اندر محفوظ ہیں. اس خبیث نے کہا تھا کہ میاں مسجد تو بہت عالیشان آپ نے بنائی ہے, مسجد معراج بہت اچھی بنائی ہے, نماز پڑھو نماز پڑھو نماز پڑھو نماز پڑھو, یہ درود پڑھ کے تھوکنے سے کچھ نہیں ہوتا. رسول اللہ اپنے آپ کو نہیں بچا سکے, غارِ ثور میں جا کے چھپ گئے, رسول اللہ اپنے نواسوں کو میدانِ کربلا میں نہیں بچا سکے, تو تم کو ہم کو قیامت میں کیا بچائیں گے؟ نماز پڑھو نماز پڑھو نماز بچائیں گی تم کو. دیکھ رہے ہیں آپ کتنی بڑی گستاخی کیا اس نے حضور کی بارگاہ میں. بولو گستاخی کیا کہ نہیں کیا؟ پہلے آپ اس کو گستاخی مانتے نہیں, پہلے بولو آپ. یقیناً گستاخی ہے نا یہ, چھپ گئے حضور جا کے چھپ گئے. معاذ اللہ, ارے نادان تجھے کیا معلوم رسول پاک غارِ ثور میں کیوں گئے تھے؟ وہاں ایک پرانا عاشق تھا, 2000 سال پرانا, وہ میرے آقا کے انتظار میں وہاں ڈیرا جمائے بیٹھا تھا. وہ کون تھا 2000 پرانا سال عاشق رسول؟ وہ زہریلا سانپ تھا جو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا سانپ تھا. سیدنا موسیٰ کلیم اللہ کی زبان سے اس نے سن لیا تھا کہ اللہ کے آخری نبی اس دنیا میں تشریف لانے والے ہیں اور مکہ میں جلوہ فرما ہوں گے, مدینے میں آرام فرمائیں گے. تو اس سانپ نے یہ دعا کی اسی وقت اللہ کی بارگاہ میں کہ مولا تیرے آخری نبی جب تک دنیا میں تشریف نہیں لاتے اس وقت تک تو مجھے موت نہ دینا, اور جب تک اس نبی کا دیدار نہ کر لوں اس وقت تک مجھے تو زندہ رکھنا. اس سانپ نے دعا کی تھی اور اللہ تعالی کے حکم سے وہ سانپ غارِ ثور میں سوراخ بنا کر کئی جگہ پتھر میں بیٹھا تھا تاکہ رسول پاک جب یہاں تشریف لائیں تو ان کا دیدار کروں اور اپنی تمنا پوری کروں. غارِ ثور میں چھپنے نہیں گئے تھے میرے آقا بلکہ اپنے عاشق کو اپنا دیدار عطا کرنے گئے تھے. اب یہ حکمتیں کیا جانے, یہ لوگ حکمت کی ہاتھ سے واقف نہیں ہے, حق کے دھونا نہیں معلوم ہے. میں موٹے موٹے لفظوں میں بولتا ہوں تاکہ سب کے سمجھ میں آ جائے. ان کو دھونے کا طریقہ بھی نہیں معلوم. پوچھو ان کے تمام جتنے گرو گنٹال ہیں جو اہل حدیث بولتے ہیں اپنے آپ کو اہل حدیث, ہم اہل حدیث ہیں, حدیث کے عمل کرتے ہیں. ذرا ان سے پوچھو گرمی کی طہارت کیسی ہوتی ہے, جاڑے کی طہارت کیسی ہوتی ہے, ذرا پوچھو ان سے بتاؤ طریقہ کیا ہے حدیث کی روشنی میں. قیامت تک سر پٹک پٹک کے مر جائیں گے سارے اہل حدیث, لیکن نہیں بتا سکیں گے کہ جاڑوں کی طہارت کا طریقہ کیا ہے اور گرمی کی طہارت کا طریقہ کیا ہے. یہ الحمدللہ امام اعظم رحمت اللہ علیہ کا یہ علمی فیضان ہے کہ آپ نے بتا دیا جاڑوں کی طہارت کیسی لی جاتی ہے اور گرما کے موسم میں طہارت کیسی لی جاتی ہے. آؤ ہمارے پاس جانے میں ادب طے کرو, ہم تم کو سکھائیں گے طہارت کا طریقہ کیسا ہوتا ہے. بیٹھنے کا بھی طریقہ بتایا گیا, بیت الخلاء میں بیٹھنے کا طریقہ پوچھو ذرا ان سے کیسا بیٹھنا, ننگے سر ننگے پاؤں جانا کیسے بیٹھنا بیت الخلاء میں, پوچھو ان سے طریقہ. الحمدللہ یہ امام اعظم رحمت اللہ علیہ کا فیضان علمی ہے کہ آپ نے بیٹھنے کا طریقہ بھی بتا دیا حدیث کی روشنی میں کس طرح بیٹھا جاتا ہے. اللہ تو بہرحال بات میری اور طرف چلے جائے گی کیونکہ وقت بہت مختصر ہے, باتیں بہت ساری ہیں, اس لیے میں چاہتا ہوں کہ تمام جو موضوعات مجھے بتائے گئے ہیں اس پرچے میں ان تمام موضوعات کے متعلق اجمالی طور پر اور کچھ تفصیلی طور پر انشاءاللہ میں آپ کے سامنے ذکر کروں گا. طبیعت بھی پھر آج میری تھوڑی سی مزمحل ہو گئی ہے, اس لیے میں زیادہ دیر تک مخاطب نہیں ہو رہ سکوں گا آپ سے, بس آپ چند لمحات میری گفتگو کو سماعت فرما لیں انشاءاللہ اس میں آپ کو کچھ فائدہ ہوگا. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ حنفی دیوبندی بھی اپنے آپ کو بولتے ہیں اور ہم سنی بھی اپنے آپ کو حنفی بولتے ہیں, بات سمجھ میں آئی؟ تو اصلی حنفی اور نقلی حنفی میں آپ کیسے تمیز کریں, کیا آپ کے پاس پیمانہ ہے؟ تو اس کے لیے اکابر علماء کرام, گلی کوچوں کے عالم نہیں, جو انٹرنیشنل لیول کے جو علماء کرام ہیں انہوں نے اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتابوں کا مطالعہ کیا, ان کی تصانیف کو غور سے دیکھا, اور ایک دو کتابیں نہیں آپ کی, 1500 کتابیں, 1500 کتابیں لکھی آپ کی. فتاوی رضویہ جس کا بھی ہمارے اسلم میاں نے اشعار میں بیان کیا تھا کہ فتاوی رضویہ تو کرامت ہے, وہ فتاوی رضویہ 12 جلدوں پر مشتمل ہے, 12 جلدیں, ہر جلد میں ہزار ہزار صفحات, اس میں صرف مسئلے مسائل بیان کیے آپ. کسی نے سوال کیا کہ اس کا کیا جواب ہے تو آپ نے اس کا جواب سینکڑوں حدیثوں کی روشنی میں دلیلوں کے ساتھ حوالوں کے ساتھ آپ نے جواب تحریر کر دیا, تحقیق آخری تحقیق کر دیا. یعنی پھر آج دنیا میں جتنے بھی بڑے بڑے ادارے ہیں, مفتیان کرام ہیں, وہ اعلی حضرت کی اس کتاب سے استفادہ کرتے ہیں جو فتاوی رضویہ, کیونکہ اس میں آپ نے پورے حوالوں کے ساتھ دلیلوں کے ساتھ آپ نے سب پیش فرما دیا ہر مسئلے کا جواب. تو اب کسی سوال کرنے والے کا سوال کا جواب دینا یہ آسان کام نہیں ہے, بہت ذمہ داری کا کام ہے. تو مفتیان کرام اگر ہر سوال کے جواب کے لیے الماریوں میں سے کتابیں نکال کر تلاش کریں ہر سوال کے جواب کو, تو ایک سوال کا جواب دیکھنے کے لیے مہینوں لگ جائیں گے. لیکن اعلی حضرت کا یہ علمی احسان ہے تمام مفتیوں پر علماء پر کہ آپ نے فتاوی رضویہ کو ایسا تحریر فرما دیا کہ اس میں ہر مسئلے کا آپ نے تشفی بخش مفصل مدلل آپ نے جواب تحریر فرما دیا. تو مفتیان کرام اس وقت جتنے ہی ادارے ہیں ہندوستان ہی نہیں بلکہ بیرون ہند بھی, وہ سب اعلی حضرت کے فتاوی رضویہ کو دیکھ کر ہی فتوے لکھتے ہیں. اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے آکسفورڈ یونیورسٹی یہ بہت دنیا کی مانی ہوئی یونیورسٹی ہے, تو اس آکسفورڈ یونیورسٹی میں اسی گزشتہ سال میں دنیا کے دانشوروں کے نام لکھ کر لگائے, دنیا میں کون کون سے لوگ دانشور اہل علم گزرے ہیں, تو اس میں 20 نمبر پر اعلی حضرت کا نام لکھا ہوا ہے. یہ آکسفورڈ یونیورسٹی میں اعلی حضرت کا نام دنیا کے مانے ہوئے دانشوروں کی فہرست میں آپ کا نام لکھا ہوا ہے. الحمدللہ یہ شہر بریلی جو ہندوستان کا شہر ہے اس کو یہ فخر حاصل ہے الحمدللہ. اور یہ بتا دوں آپ کو آکسفورڈ یونیورسٹی کے تحت جو ڈکشنری تیار ہوئی ہے جس میں نئے نئے الفاظ اس کی میننگ اس کے معنی مطلب کو بیان کیا گیا ہے, تو اس ڈکشنری میں لفظ بریلی بریلی کے کیا معنی ہے, جیسے حیدرآباد حیدرآباد کے کیا معنی ہے, تو آپ کیا کہیں گے, حیدرآباد کے معنی یہ ہے کہ ایسا شہر جس کو حضرت سیدنا علی مرتضیٰ حیدر کرار رضی اللہ عنہ کے نام پر بسایا گیا, اس لیے اس شہر کا نام حیدرآباد رکھا گیا. لیکن اب کوششیں ہو رہی ہیں پوری طریقے سے کہ حیدرآباد نام بدل کر بھاگیا نگر رکھ دیا جائے, سمجھے آپ. یہ اندرونی سازشیں بہت زمانے سے چل رہی ہیں لیکن کامیاب نہیں ہو رہے, انشاءاللہ کامیاب ہوں گے بھی نہیں, کیونکہ حیدرآباد حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ کی محبت میں قلی قطب شاہ جو حیدرآباد کے بادشاہوں میں ایک عظیم بادشاہ گزرے ہیں, انہوں نے اس حیدرآباد کا نام اس لیے تجویز کیا کہ حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ کے نام سے نسبت ہو جائے. تو حیدرآباد کا ڈیفینیشن یہ ہوا کہ ایسا شہر جو حضرت علی مرتضیٰ حیدر کرار کے نام پر بسایا گیا ہے اس کا نام حیدرآباد. یہ حیدرآباد کا ڈیفینیشن ہوا, اس کے معنی مطلب ہوئے. لیکن بریلی کے معنی پوچھے گئے, ڈکشنری میں لکھنے والے نے لکھا بریلی کے معنی کیا ہے, تو بریلی کے معنی لکھا ہے وہ جگہ جہاں امام احمد رضا پیدا ہوئے ہیں اس کو بریلی کہا جاتا ہے. سبحان اللہ, یہ آکسفورڈ یونیورسٹی کی بات ہے پیارے. کنویں میں سے باہر نکلو ذرا جھانک کو دیکھو اعلی حضرت کا کہاں کہاں ڈنکا بج رہا ہے, بلا وجہ کے اعتراض کرتے ہیں مسلک کہاں سے آیا. یہ مسلک اعلی حضرت کا جو مسلک ہم نعرہ لگاتے ہیں اسی وجہ سے لگاتے ہیں تاکہ حقیقی سنی میں اور نقلی سنی میں فرق ہو جائے, ہے نا. یہ اسٹام ہے, خصوصی اسٹام, جیسے کہ آپ دیکھتے ہیں اکثر اخباروں میں پڑھتے ہوں گے اشتہارات آتے ہیں کہ بھائی ہمارے کمپنی کا مال معلوم ہوا ہے کہ لوگ نقالی کر رہے ہیں, اس کا ڈپلیکیٹ بنا رہے ہیں, لہذا ہماری کمپنی کا مال خریدنے سے پہلے اس پہ ٹریڈ مارک دیکھ لینا. آپ نے پڑھا ہوگا یہ, اور ہر کمپنی کا ٹریڈ مارک ہوتا ہے, ہولوگرام ہوتا ہے, ہولو مارک ہوتا ہے, اس پہ باضابطہ خصوصی اسٹامپ ہوتا ہے, تو اس سے معلوم پڑ جاتا ہے کہ مال اصلی ہے کہ نقلی ہے. سمجھ گیا. تو آج کے زمانے میں جو اپنے آپ کو سنی بول رہے ہیں, جیسے کہ بہت سارے ایسے مسجدوں میں سنی بول کر امامت کر رہے ہیں جو وہابیوں سے ملتے بھی ہیں, وہابیوں سے ہاتھ ملاتے ہیں, وہابیوں سے گلے ملتے ہیں, وہابیوں کی دعوت میں جاتے ہیں, وہابیوں کو اپنے پاس گھر میں بلاتے ہیں, میل جول رکھتے ہیں, تعلقات رکھتے ہیں, پھر اپنے آپ کو سنی کہتے ہیں. یہ سنی نہیں ہے, یہ دھوکے باز ہے. یہ سنیت کا نام لے کر سنیوں کو دھوکہ دے رہا ہے, سمجھے آپ. حقیقی جو سنی ہوتا ہے وہ وہابی کو نہ سلام کر سکتا ہے, حقیقی سنی جو ہوتا ہے وہ نہ وہابی سے مصافحہ کر سکتا ہے, کیونکہ ہم کو نفرت اس لیے ہے وہابیوں سے کیونکہ ہمارے آقا کی شان میں گستاخی کرتے ہیں, اس گستاخی کی وجہ سے ہم ان سے نفرت کرتے ہیں, اور کوئی وجہ نہیں ہے. ان کا ہمارا کوئی جھگڑا جائیداد کا جھگڑا نہیں ہے, روپیے پیسے کا جھگڑا نہیں ہے جو ان سے نفرت کریں, نہیں کوئی جھگڑا نہیں ہے ذاتیات کا جھگڑا, بلکہ ہمارا جھگڑا ان کا جھگڑا عقیدے کی بنیاد پر ہے. ہم رسول پاک کو علم غیب جاننے والا کہتے ہیں اور یہ وہابی بدعقیدہ کہتے ہیں کہ رسول کو علم غیب تو کیا, آپ کی پیچھے کی خبر نہیں, بتاؤ یہ گستاخی ہے یا نہیں ہے. تو یہ حقیقی سنی اور نقلی سنی میں فرق قائم کرنے کے لیے موجودہ دور کے علماء اکرام نے, اعلی حضرت نے نہیں فرمایا میرا مسئلہ کام کرو, اعلی حضرت نے کہیں نہیں لکھا یہ میرا مسئلہ ہے, بلکہ اعلی حضرت نے یہ لکھا کہ اپنے آپ کو کہ فقیر عبید رضا, دیکھو جو باپ اپنی مہر لکھاتے ہیں کسی چیز پر فتوے پر تو کیا لکھتے ہیں, فقیر عبید عبید مصطفیٰ, عبید مصطفیٰ یعنی مصطفیٰ کا سب سے چھوٹا غلام, اپنے آپ کو اعلی حضرت نے یہ لکھا عبید مصطفیٰ, مصطفیٰ پیارے کا سب سے چھوٹا غلام, فقیر احمد رضا قادری, فقیر احمد رضا حنفی قادری برکاتی. اعلی حضرت نے اپنے آپ کو حنفی لکھا, کتابوں پر دیکھ لو حنفی لکھا ہوا آپ کے نام کے ساتھ. اب موجودہ زمانے کے علماء نے دیکھا کہ بھائی دھوکا کھا رہے لوگ, سنیت کا نام لے رہے لیکن کام وہابیت کا کر رہے ہیں, تو اصلی سنی اور نقلی سنی میں فرق قائم کرنے کے لیے مسلک اعلی حضرت کا ایک خصوصی ٹھپا لگایا گیا. جو مسلک اعلی حضرت پر قائم ہے وہ حقیقی سنی ہے، جو مسلک اعلی حضرت کو نہیں مانتا ہے سمجھو کہ وہ سنی نہیں ہے بلکہ وہ دھوکہ دے رہا ہے سنیت کے لیے. بالکل کھلے لفظوں میں بول رہا ہوں میں آپ کو، آج کے زمانے میں مسلک اعلی حضرت کو ہر سنی کو ماننا ضروری ہے، کیونکہ مسلک اعلی حضرت میں جھول نہیں ہے، ڈپلیکیٹ پالیسی نہیں ہے، موڈھے کے فتوے نہیں ہیں. یہاں پر وہابیوں سے بھی ملنا اور سنیوں سے بھی تعلق رکھنا نہیں ہے، یہاں تو معاملہ یہ ہے یہ رضا کے نیزے کی مار ہے کہ عدو کے سینے میں وار ہے، کسے چارہ جوئی کا وار ہے، یہ وار وار سے پار. کئی ایسے عالموں کو ہم دیکھتے ہیں جو سنی ادارے کے شیخ بنے بیٹھے ہیں، شیخ ہیں سنی اداروں کے، وہابیوں کے جلسے میں جاتے ہیں، مودودی جماعت والوں کے جلسے میں شرکت کرتے ہیں، ان کی زینت بنتے ہیں اسٹیج کی. کیا کبھی الحمدللہ اس فقیر کو یہ ہمارے علماء اہل سنت جو مسلک اعلی حضرت کے ماننے والے ہیں کبھی کہیں دیکھا کہ وہابیوں کے اسٹیج پر بیٹھ کر تقریر کی ہو؟ ارے بیٹھنا تو بہت دور کی بات ہے، ان سے ہم کو اتنی نفرت ہے وہابیوں سے کہ ان کا چہرہ بھی دیکھنا نہیں چاہتے. ابھی ہمارے یہ جو خادم صاحب بیٹھے نا مدرسے کے سفیر صاحب، یہ فرما رہے تھے کہ ایک چھوٹے سے دیہات میں بالکل کم پڑھا لکھا آدمی، انہیں بالکل علم سے کوسو دو، ایسے شخص کے پاس ایک جماعت آئی دیوبندیوں کی، آ کر بولی ارے بریلوی تو بدعتی ہوتے ہیں، بریلوی فلاں ہوتے ہیں، متشدد ہوتے ہیں، جھگڑالو ہوتے ہیں، فلاں ہوتے ہیں. تو وہ دیہات کا رہنے والا بولا کہ صاحب وہ تو میں سب نہیں جانتا ہوں، میں کوئی عالم نہیں ہوں تمہارے سوالوں کا جواب دینے کے لیے، ہاں ایک بات ضرور جانتا ہوں کہ سنیوں کے چہرے پہ نور ہوتا ہے وہ تمہارے چہرے پر نہیں ہوتا، جبکہ تم رات دن نمازیں پڑھتے ہو، رات دن قرآن پڑھتے ہو، تمہارے چہرے پر نور کیوں نہیں ہوتا ہے؟ ہم سنیوں کے چہرے دیکھتے ہیں تو ان کے چہرے چمکتے رہتے ہیں، یہ رات کی کیا بات ہے بتاؤ ہمیں؟ وہ منہ بند کر کے دم دبا کے بھاگے بھاگے بھاگے. کیا جواب دے؟
بالکل ان پڑھ آدمی،
آج ہی بتایا انہوں نے مجھ سے، بالکل ان پڑھ. یہ تو بات بالکل ہے، حقیقت ہے، آپ بھی محسوس کیجئے اس کو. دیوبندی جماعت کے علماء، ابھی کل کے اخبار میں فوٹو تھی، چیف منسٹر سے ملنے کے لیے لائن لگا کے کھڑے ہیں، انٹرنیشنل فقیر آخر لائن لگا کھڑے ہوئے ہیں، اور وہ پولیس والے ان کی جھلتی لے رہے ہیں، پائجامہ ٹٹول رہے ہیں، کرتا ٹٹول رہے، کیا کیا چھپا کے لائے، کوئی بم تو نہیں لائے، کوئی بندوق تو نہیں لائے، کوئی پستول تو نہیں لائے اندر چھپا کر کے، بتاؤ کتنی بے عزتی کی بات ہے، بولو ہے کہ نہیں ہے؟ تم علماء کے نام پر، علماء کے نام پر بٹا ہوتا ہے اپنے ذاتی مفادات کے لیے، ایک منسٹر کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے لائن لگا کے کھڑے ہوئے ہیں، گر رہے کے اوپر. کل کے اخبار میں فوٹو تھی سیاست میں، میں غلط نہیں بولتا ہوں کوئی بات، الحمدللہ. لیکن دیکھو بریلوی علماء کی شان، دیکھو نرسمہ راؤ جب وزیر اعظم ہندوستان کے تھے، تمنا کی کہ میں بریلی میں اعلی حضرت کے مزار پہ حاضری دینا چاہتا ہوں، تو حضرت منانی میاں صاحب طبلہ جو اختر رضا خان صاحب طبلہ کے بھائی ہوتے ہیں، انہوں نے اعلان فرما دیا خبردار نرسمہ راؤ اعلی حضرت کی بارگاہ میں قدم نہ رکھیں، اگر وہ وزیر اعظم ہونے کی حیثیت سے وہ آنا چاہتے ہیں اور زبردستی آنا چاہتے ہیں تو ان کے آنے پر ہم لاہور بلند آواز سے پڑھتے رہیں گے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. ایک وزیر اعظم جو سیٹ پہ بیٹھا ہوا اس کے خلاف یہ بات بول سکتے ہیں؟ بولو جی، کتنی ہمت کی بات ہے، کتنی یہ جرت ایمانی کی بات ہے. میرے حضور مفتی اعظم ہند سے اندرا گاندھی نے ملاقات کی تمنا کی کہ حضور میں آپ سے ملاقات کرنا چاہتی ہوں. میرے حضور مفتی آدم نے فرمایا میں عورتوں سے ملنا نہیں چاہتا, میں عورتوں سے نہیں ملتا. تو بیچ کے جو ہوتے ہیں لوگ انہوں نے کہا حضور وہ برقع پہن کر آنا چاہتی ہیں. کہا میں اس حالت میں بھی ان سے نہیں ملنا چاہتا کیونکہ وزیر اعظم وہ بعد میں ہے پہلے عورت, میں عورتوں سے نہیں ملاقات کرتا. یہ حضور مفتی اعظم کا تقویٰ ہے. اور یہی دیوبند کے مولانا طیب قاسمی تھے جو دیوبند کا 100 سالہ جشن منایا گیا تھا تو اندرا گاندھی کو اسٹیج سے اپنے بازو کرسی پہ بٹھایا تھا. یہی ہے فرق بریلوی میں اور دیوبندی میں. یہاں معاملہ دکھانے کا اور کرنے کا اور نہیں ہے, جو کہا جاتا ہے وہی کیا جاتا ہے. یہاں اوپر بھگبت اندر بھگبت نہیں ہے, اوپر بھی بھگبت ہے اندر بھی بھگبت ہے. وہ اور لوگ ہیں جو اوپر بھگبت ہیں اندر بھگبت ہے. الحمدللہ ہم تو ڈنکے کی چوٹ بولتے ہیں, کان میں نہیں میدان میں بولتے ہیں. تو اعلی حضرت عظیم البرکت نے خود اپنی طرف سے نہیں کہا کہ میرا مسلک ہے یہ, نہیں, بلکہ علماء کرام جو اس دور کے یا آپ سے ہم زمانہ جو علماء تھے انہوں نے یہ فرق ظاہر کرنے کے لیے دیوبندی و سنی میں یہ اسٹامپ لگا دیا مسلک اعلی حضرت کا. نیا مسلک نہیں ہے, یہی سوچ غلط ہے. نیا مسلک نہیں ہے, وہی مسلک ہے جو امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک ہے. کوئی ایک مسئلہ بتا دو مجھے جو امام اعظم کے مسلک سے ہٹ کے نہیں ہے. البتہ اعلی حضرت نے عشق رسول کا پیغام دیا, محبت رسول کا پیغام دیا, احترام رسول کا پیغام دیا, عقیدت اولیاء اللہ سکھائی کہ کس طرح غوث اعظم سے محبت رکھنی چاہیے, کس طرح سرکار غریب نواز سے محبت رکھنی چاہیے, کس طرح اولیاء اللہ کا ادب کرنا چاہیے. کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ اللہ والوں سے محبت رکھنے کا کتنا عظیم فائدہ ہے. ایک بات سن لو لگے ہاں, قرآن کریم کی آیت ہے وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْبَصِيرِ, ان کا کتا ان کی دہلیز پر اپنے دونوں بازوؤں کو اپنے ہاتھوں کو پھیلائے پایا ہے. یہ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا ان کا کتا وقلبہم باسط ذراعیہ بالبصیرۃ. یہ کن کا کتا ہے؟ یہ اصحاب کہف کا کتا ہے جو اللہ والے تھے, نبی نہیں تھے رسول نہیں تھے, اللہ والا اللہ کے نیک متقی پرہیزگار بندے تھے. ان کے شہر میں ایک ایسا ظالم بادشاہ آ گیا تھا جو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ اٹھائے جانے کے عقیدے کو غلط بتا تھا. یہ غلط بات ہے کہ آدمی مر جائے گا تو بس ختم ہو جائے گا, تو دوبارہ زندہ نہیں ہوگا. یہ نیا فتنہ اٹھا تھا اس دور. تو اصحاب کہف جو تھے اللہ والے اللہ کے نیک بندے, اس ظالم بادشاہ کے اس نئے عقیدے کے خلاف وہ اپنے ایمان کو بچانے کے لیے شہر چھوڑ دیا. اور شہر چھوڑ کر کہاں گئے؟ غاروں میں پہاڑوں میں چلے گئے. تو ان کے پیچھے پیچھے ان کا ایک کتا بھی تھا جو ان کے پیچھے پیچھے چلا گیا. غور سے سنیے, تو اصحاب کہف وہ غار میں چلے گئے اور جا کر لیٹے آرام کرنے کی نیت سے نیند لگ گئی. اللہ تعالیٰ کئی 100 سال تک ان کو اس غار میں نیند کی حالت میں رکھا, سوتے رہے. کتا بھی ان کا دہلیز پر پڑا رہا, بھاگا نہیں چھوڑ کر اپنے اللہ والا کو. تو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اس کتے کا ذکر کیا ہے جو اللہ والوں سے محبت رکھتا ہے. غور کیجیے آپ, اللہ والوں سے محبت رکھنے کا فیضان یہ مل گیا کتے کو کہ اس کا ذکر قرآن کریم میں ہو رہا ہے. اور وہ کتا بھی اتنا بابرکت کتا ہے کہ اگر آپ کسی بھی سامان پر اس کتے کا نام لکھ دو, یہ دنیا کے کتے اور ہیں, یہ دنیا کے کتے اور ہیں جو ہڈی کے بھوکے ہیں. یہ اصحاب کہف کا مبارک کتا ہے جو ہڈی کی محبت میں نہیں گیا, اللہ والوں کی محبت میں گیا تھا. اس کتے کا نام اتنا بااثر ہے, اتنا بااثر ہے کہ کسی بھی سامان پر تجوری پر اس کتے کا نام لکھو کتمیر, چار کونوں میں لکھ دو کتمیر 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 کتمیر, اس تجوری کو کوئی چور نہیں چورا سکتا, گارنٹی ہے. آپ کوئی سامان کسی کے پاس بھیج رہے ہیں, اس سامان کے کنارے پر لکھ دو کتے کا نام قطمیر قطمیر قطمیر, وہ سامان جس کو پہنچانا چاہتے ہیں وہیں پر پہنچے گا, غائب نہیں. یہ اصحاب کہف کے کتے کے نام کا اثر, جب نام کا یہ اثر ہے تو کتے میں کتنا اثر ہوگا, کس کا کتا ہے؟ وکلبہم, اللہ نے ان کی طرف نسبت کی ہے, ان کا کتا, دنیا کا کتا نہیں کہا اللہ نے, ان کا کتا, کس کا؟ اللہ والوں کا کتا, محبت کرتا تھا اللہ والا. ارے صرف اللہ نے اس کا ذکر ہی کر کے ختم نہیں کر دیا معاملے کو, بلکہ اللہ تعالی کا یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ میرے ولیوں سے جو کتا محبت رکھتا ہے اس کتے کو بھی میں جنت میں داخلہ عطا کروں گا. جنتی کتا ہے, لیکن کتا اپنی اصلی صورت میں نہیں جائے گا, بلکہ اللہ تعالی اس کتے کو انسانی صورت عطا فرمائے گا. اور جو دنیا میں انسان ہے لیکن ہے کتوں کی طرح, تو ان کو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کتے کی صورت میں جہنم میں ڈالے. اور جو دنیا میں زناکاری کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے چہرے سوروں جیسے بنا کر جہنم میں ڈالے گا. اور جو عیاری مکاری کرتے ہیں, لوگوں کو دھوکے دیتے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو لومڑی کی شکل میں جہنم میں داخل کرے گا. کیا آپ نے نہیں دیکھا؟ قرآن کریم کا مطالعہ کرو. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم نے ہفتے کے دن ان کو مچھلی کا شکار کھیلنے سے منع کیا تھا رب تعالیٰ نے, لیکن وہ لوگ برابر شکار کا انتظام کرتے تھے ہفتے کے دن بھی. تو اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو کیا کیا؟ قرآن کریم میں اللہ فرماتا ہے فکونو, ہو جاؤ قردتن, بندر, خافین, بری خصلت والے. اس نافرمان عیسیٰ علیہ السلام کی اس مچھلی کا شکار کرنے والی قوم کو اللہ تعالیٰ نے بندر بننے کا حکم دے دیا, اور بندر بن گئی. انہیں جسم تو انسان کا تھا, چہرہ بندروں جیسا. جنگلوں میں بھاگتے پھرے تین دن تک, پتھروں پہ سر پٹک پٹک کر اپنے آپ ہلاک ہو رہا. یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے قرآن پاک میں, بندر جیسے بنا دیا. اور یہ اللہ تعالیٰ کے لیے مشکل نہیں ہے, بندر کو انسان بنا سکتا ہے مولا, اور انسان کو بندر بنا سکتا ہے. تو اصحاب کہف کا کتا انسانی شکل میں جنت میں جائے گا, اور جو انسان کتے کی طرح دنیا میں رہتا تھا کتا بن کر, اللہ تعالیٰ وہ اصحاب کہف کے کتے کی شکل اس کو عطا کر دے گا. میرے آقا کی اونٹنی جس کا نام قصوا ہے, قصوا, وہ اونٹنی بھی جنت میں داخل کی جائے گی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا خچر جس پہ آپ سواری فرماتے تھے, وہ خچر بھی اللہ تعالیٰ کے حکم سے جنتی ہے, جنت میں داخل کی جائے, کیا جائے. اور صالح علیہ السلام کی وہ اونٹنی جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو معجزے کے طور پر عطا فرمائی تھی, جو پہاڑ کی چٹان کے اندر سے نکلی تھی اونٹنی, گیابن اونٹنی, بچہ دینے والی اونٹنی, اللہ پاک اس اونٹنی کو بھی جو صالح علیہ السلام کا معجزہ تھی, اس اونٹنی کو بھی اللہ جنت میں داخلہ عطا فرمائے. تو معلوم ہوا کہ اونٹنی نے, کتے نے, خچر نے 40 دن نماز نہیں پڑھی, 40 دن کا روزہ نہیں رکھا, 40 دن کا چلنا نہیں کیا, 40 شہروں کا گشت نہیں کیا, 40 گلی کا دورہ نہیں کیا, پھر بھی جنتی بن گیا, پھر بھی جنتی بن گیا. اور یہ گھوم رہے گلی گلی, کوچا کوچا, ڈگر ڈگر, نگر نگر, شہر شہر, گھوم رہے ہیں, یہاں بھی گھوم رہے ہیں اور حشر کے میدان میں بھی گھومتے ہی رہیں گے. جنت کا راستہ نہیں ملے گا ان کو. کیوں؟ اس لیے کہ جنت والے سے ناراض ہیں, جنت والے سے اختلاف رکھتے ہیں, جنت والے سے انہوں نے لڑائی مول لی ہے. کیسے مل سکتا ہے جنت کا راستہ؟ اسی لیے میرے اعلی حضرت نے فرمایا ارے ہٹ رہا بھی دور ہو تجھ کو جنت سے کیا مطلب, ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ. تو میری باش تجھ کو جنت سے کیا مطلب, میں ذرا ترمیم کر دیتا ہوں, ارے ہٹ بہادی جو ہو. یہ انداز حضرت علامہ سید عالم مصطفیٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا انداز. پہلے وہ ہٹ بہادی کہتے تھے, اس کے بعد کہتے تھے کہ تجھ کو اور جنت سے کیا مطلب, ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ. تو یہ بات میں جو شروع کیا تھا, اعلی حضرت کا شعر میں نے پڑھا تھا, میں تو مالک ہی کہوں گا, میں تو مالک ہی کہوں گا, بات وہیں سے شریف ہی یہاں تک پہنچ رہی ہے نا. آ جاؤ پھر اسی پہلو پر. اعلی حضرت فرماتے ہیں میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب, یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا. جو محب اور محبوب ہوتا ہے, عاشق اور معشوق, وہ کبھی بھی تقسیم نہیں کرتے اپنے مال کو, یہ میرا وہ تیرا, یہ میرا یہ تیرا نہیں بولتے. بلکہ عاشق اور معشوق کا معاملہ یہ ہوتا ہے جو تیرا ہے وہ میرا ہے, جو میرا ہے وہ تیرا ہے. میں تو مالک ہی کہوں گا. اور اعلی حضرت فرماتے ہیں خالق کل نے آپ کو, خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا, دونوں جہاں ہیں آپ کے قبضہ و اختیار میں. دونوں جہاں ہیں آپ کے قبضہ و اختیار میں. کیسے اختیارات ہیں میرے سرکار کیا ہو. ایک واقعہ دیکھو, اللہ تعالیٰ نے نماز کتنے ٹائم کی فرض کیا, جلدی بولو, پانچ ٹائم کی نماز فرض کیا ہے. کسی مولوی نے ملا میں مفتی میں اتنا خبر کہ پانچ ٹائم کی نماز کو چار ٹائم کی کر دے, یا چار ٹائم کے بجائے دو ٹائم کی تین ٹائم کی کر دے, کر سکتا ہے؟ اتنے جھوٹے کھائے گا شکل نہیں پہچانا جائے گی, ہے نا. یعنی ساری دنیا کے مسلمان یہ مانتے ہیں کہ اللہ نے پانچ نمازوں کو فرض کیا ہے. بولو, سب مان, پانچ نمازیں فرض کیا, اس میں کسی کو کم کرنے کا اختیار نہیں ہے. لیکن اللہ نے اپنے نبی کو یہ بھی اختیار دیا ہے, وہ چاہیں تو نمازوں کے تخفیف فرما دیں, کم کر دیں. چنانچہ ایک شخص آیا تھا حضور کی بارگاہ میں, وہ کہنے لگا یا رسول اللہ میں ایمان لاؤں گا لیکن میری ایک شرط ہے, میری شرط یہ ہے کہ میں پانچ ٹائم کی نماز نہیں پڑھوں گا, صرف دو ہی ٹائم کی نماز پڑھوں گا, صبح کی ایک, شام کی ایک. آقا اگر یہ بات پہ تیار ہے تو میرے کو آپ کلمہ پڑھا کر مسلمان بنائیے. دو ٹائم کی پڑھوں گا نماز میں, پانچ ٹائم کی نہیں پڑھتا, تین ٹائم کی نماز میرے لیے معاف کر دینا آپ. سرکار نے فرمایا چل پڑھ کلمہ, دو ہی وقت کی نماز پڑھ لیا. سبحان اللہ, یہ میرے سرکار کا اختیار ہے. کوئی ایسا کائنات میں جو اللہ تعالیٰ کی فرض کی ہی چیزوں میں بھی تخفیف فرما دے. خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا, دونوں جہاں ہیں آپ کے قبضہ و اختیار. تو میں تو مالک ہی کہوں گا کہ حضور پاک کو اللہ نے مالک بنا دیا, وہ ہر شے کے مالک ہیں, ذرے ذرے کے مالک ہیں, قطرے قطرے کے مالک ہیں. بتاؤ چہرہ بنانا کس کی شان ہے, جلدی بولو, چہرہ بنانا کس کی شان ہے؟ اللہ تعالیٰ ہی بنانے والا, المصور وہی ہے صورتوں کا بنانے والا, وہ خالق پیدا کرنے والا, آدم سے وجود میں لانے والا, اسی کی شان ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ صفت بھی اپنے حبیب کو عطا فرمایا. چنانچہ وہ واقعہ اٹھائیے, حدیث شریف کا مشہور واقعہ کہ سرکار دو عالم علیہ السلام کے صحابہ کو شدت کی پیاس لگی تھی. سرکار سے عرض کیا رسول اللہ پانی کی پیاس لگی ہے آقا, پانی ہمارے پاس نہیں ہے, سرکار کرم فرما دیں. تو حضور نے فرمایا جاؤ پہاڑوں کے پیچھے ایک شخص پانی کے مشکیزے بھر کر لے جا رہا ہے, اس کو میرے پاس لے کر آؤ. صحابہ دوڑے میں گئے تو دیکھا واقعی ایک کالا کلوٹا حبش کا رہنے والا غلام جو اپنے آقا و مالک کے لیے پانی کہیں دور دراز سے بھر کر مشکلوں پہ رکھ کے لا رہا تھا. صحابہ نے اس کو راستہ روک دیا, کہا کہ چلو ہمارے نبی نے تم کو بلایا ہے. کہا میں نہیں جانتا تمہارے نبی کو, کون نبی تمہارے؟ کہا نہیں تم کو چلنا پڑے گا. بہت اصرار ہوا, اس کے بعد زبردستی وہ آیا حضور کی بارگاہ میں. وہ پانی کے مشکیزے جو اونٹوں پر اونٹ کی پیٹ پر لدے ہوئے تھے اور یہ پیدل پیدل چل رہا تھا, صحابہ اس کو پکڑ کر حضور کی بارگاہ میں لے کر آئے. سرکار نے اپنے دست مبارک سے اس کے مشکیزے کا منہ کھول دیا، اپنے ہاتھوں سے کھولا، حضور چمڑے کا مشکیزہ تھا نا، اس کا منہ کھول دیا اور پکڑ کر کہا لو کتنا پانی پینا ہے پیو. میرے سرکار کے صحابہ اس مشکیزے کا پانی کا جو دھارا بہ رہا تھا اپنے برتن بھر لیے، وہ پانی پی لیے، کسی کو وضو کرنا تھا وضو کر لیے، کسی کو جانوروں کو پانی پلانا تھا جانوروں کو پانی پلا لیے، سب فارغ ہو گئے پی کر الحمدللہ. پھر حضور نے پھر اپنے دستے مبارک سے اس کا منہ بند کر دیا تو اس میں سے قطرہ پانی کم نہیں ہوا، جیسا پانی تھا ویسا ہی موجود ہے، پورا مشکیزہ بھرا ہوا ہے. تو وہ غلام بھی دیکھ کر حیرت زدہ ہو گیا، یہ کیا معاملہ ہے کہ اتنا پانی صحابہ نے میرے مشکیزے سے بھی استعمال کیا پھر بھی ایک قطرہ پانی اس میں سے کم نہیں ہوا، جو کا تو مشکیزہ پانی سے بھرا ہوا ہے. سرکار دو عالم علیہ السلام کا معجزہ دیکھ کر وہ حبش کا غلام بہت خوش ہو گیا اور حضور پاک علیہ السلام کی بارگاہ کی طرف مسکرا کر دیکھنے لگا. میرے آقا نے کہا آہ تو میرے صحابہ کے ساتھ تو نے مہربانی کی ہے، آ میں تجھ پر بھی رحمت کا کرم کرتا ہوں، رحمت کا صدقہ عطا کرتا ہوں. حضور نے اس کو اپنے سینے سے لگایا، اپنی چادر مبارک کو اس کے اوپر اڑا دیا، چادر کو اڑایا سینے سے لگایا، جب چادر کو اٹھایا تو حبش کا کالا غلام کالا نہیں تھا بلکہ اس کا چہرہ چاند کی طرح چمک رہا تھا. حضور نے آنے واحد میں اس کا چہرہ بدل دیا. بتاؤ چہرہ بنانا تو اللہ کی شان ہے، رسول نے کیسے کر دیا؟ اللہ تعالیٰ کے لیے، اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. اللہ نے اپنے حبیب کو یہ کمال عطا فرما دیا، محبوب تم جس کا چہرہ چاہو چمکدار بنا دو، جس کو چاہے تم گورا بنا دو، جس کو چاہو تم خوبصورت بنا دو. اللہ نے اپنے محبوب کو یہ تمام صفتوں سے مالا 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 ہے. اسی لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا، مالک کل بنا دیا، اب کل میں سب شامل ہیں، مالک کل بنا دیا، دونوں جہاں ہیں آپ کے قبضہ ہو گیا. یہ ہے میرے حضور کا اختیار. تو اب میں سمجھتا ہوں کہ الحمدللہ ہر مسلمان اپنے آقا و مولا کی شان و عظمت کو سننے کے بعد یقیناً اس کے دل میں اپنے آقا کی محبت پیدا ہوئی ہوگی کہ میرے سرکار کتنے با کمال ہیں. بولو کتنے با کمال ہیں، کیسے با کمال ہیں، کیسے وہ الحمدللہ نوازنے والے ہیں. اور وہ تو ایسے نوازتے ہیں کہ ابھی وہ شعر ہمارے حاجی میاں نے آپ کے سامنے پیش کیا تھا، میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے ہیں. سبحان اللہ، میرے سرکار کے پاس مال غنیمت کی بکریاں تھیں اور میدان پورا بکریوں سے بھرا ہوا تھا، دو پہاڑوں کے بیچ میں جتنی جگہ خالی تھی وہ پوری بکریوں سے بھری ہوئی تھی، ادھر ایک پہاڑ تھا ادھر ایک پہاڑ، بیچ میں بکریاں بھری تھیں. اتنے میں ایک دیہات کا رہنے والا شخص آیا حضور کی بارگاہ میں اور حضور پاک کی گلے میں اس کو چادر مبارک تھی، موٹے کپڑے کی چادر حضور گلے میں ڈالے ہوئے تھے. تو پیچھے سے آ کر اس نے، سامنے سے بھی نہیں، پیچھے سے آ کر حضور کی چادر اس طرح پکڑ کر اس نے پیچھے سے کھینچا اور کھینچ کر کہا یا محمد میں تمہاری بارگاہ میں ایک سوال لے کر آیا ہوں، میں غریب ہوں، مجھے کچھ مال دے دو اور میں بہت غریب ہوں، مفلوق الحال ہوں، مجھے عطا کر دو. تو اتنی زور سے چادر اس نے کھینچی تھی کہ حضور کی گلے مبارک کی چمڑی گھس گئی اور خون ابھر آیا چمڑی میں سے، اتنی زور سے اس نے کھینچا چادر کو. صحابہ کرام دیکھے تو بے چین ہو گئے، آقا اس بے ادب کو ہم سزا دے دیں کہ حضور آپ کی بارگاہ میں اس طرح گستاخی کی اس نے. سرکار نے فرمایا نہیں، یہ دیہات کا رہنے والا ناواقف آدمی ہے، چھوڑ دو اس کو. میرے سرکار نے فرمایا تجھے مال چاہیے نا، لے یہ ساری بکریاں لے جا، یہ سب میں نے تجھ کو دے دیا. حضور کی عطا سے پریشان ہو گیا اور بکریاں ہانکتا ہوا جب اپنے گاؤں کو پہنچا وہ شخص، تو خوشی سے اچھلتا کودتا لوگوں سے کہتا تھا لوگوں محمد عربی کا کلمہ پڑھ لو، میں نے ان سے بڑا سخی کسی کو نہیں دیکھا ہے، میرے کریم سے اگر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے ہیں. یہ میرے نبی نشان ہے، میرے آقا آج بھی عطا کر رہے ہیں، صبح قیامت تک عطا فرمائیں گے، قیامت کے بعد بھی عطا فرمائیں گے. ہر وقت عطا فرما رہے ہیں آقا، میرے آقا کی عطا کبھی کم نہیں ہوتی ہے، کیونکہ دینے والا ان کو اللہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کی عطا ایسی ہے اپنے حبیب کے لیے کہ اللہ نے اعلان فرما دیا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى، اے حبیب میں آپ کو اس وقت تک عطا کرتا ہی جاؤں گا، عطا کرتا ہی جاؤں گا، عطا کرتا ہی جاؤں گا، جب تک آپ اپنے پروردگار سے راضی نہیں ہو جاتے، اپنے پروردگار سے جب تک آپ راضی نہیں ہو جاتے اس وقت تک میں عطا کرتا ہی جاؤں گا۔ تو یہ جب آیت کریمہ کا نزول ہوا میرے سرکار پر سورہ دعا کی، تو آقا خوشی سے جھوم اٹھے اور فرمایا قسم ہے اس ذات اقدس کی جس کے قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے، میں اپنے رب سے اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا، اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک کہ میرا ایک گناہگار امتی جہنم کی آگ سے نکل کر جنت کی بہاروں میں نہ آ جائے، اس وقت تک میں راضی نہیں ہوں گا اپنے مولا تعالیٰ سے۔ اللہ یہ کیسی عطا ہے، کس پر مہربانی فرما رہے آقا؟ اللہ اکبر، اے ایمان والو وہ رؤوف و رحیم آقا جو تمہارے لیے بڑے بے چین و بے قرار رہتے ہیں، تمہاری تکلیف ان سے برداشت نہیں ہوتی، تمہارے لیے وہ ہمیشہ دعا دو رہتے ہیں، تم ایسے پیارے نبی رؤوف و رحیم نبی کی محبت دل میں بساؤ اور ان کی عظمت کو دل میں بسا لو، ان کی دل سے تعظیم کرو، جیسا کہ ابھی ہمارے مولانا مسرور احمد ابراہیم صاحب نے بھی آپ کے سامنے تعظیم رسول کے متعلق آپ کے سامنے قرآن کی روشنی میں بڑی اچھی باتیں پیش کی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نبی پاک علیہ السلام کی دل کی گہرائیوں سے تعظیم کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ حضور کی تعظیم کیسے کرنا ہے بتاتا ہوں آپ کو میں۔ سرکار دو عالم علیہ السلام کا جب بھی نام لو ادب اور احترام کے ساتھ القاب لگا کر لو، جیسے کہ ہم درود ابراہیم پڑھتے ہیں تو درود ابراہیم میں آقا نے تعلیم ہم کو یہ دی ہے، بے شک حضور کی تعلیم تو اتنی ہی ہے کہ درود اس طرح پڑھو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو حضور نے اپنا نام بالکل سادگی کے ساتھ ذکر فرما دیا، اے اللہ درود بھیج محمد پر اور آل محمد، لیکن ہم غلاموں کا کام یہ ہے کہ اللہم صلی علی محمد نہ کہیں بلکہ یوں کہیں اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی سیدنا ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم انک حمید مجید، اے اللہ ہمارے سردار ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نازل فرما۔ اور حضرت مولانا یہ آپ کو بتا دوں کہ یہ مسئلہ علماء کرام نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ حضور کے نام کے ساتھ درود ابراہیم میں سیدنا کا لفظ اضافہ کرنے سے کوئی گناہ نہیں، بلکہ یہ ادب اور تعظیم کی بات ہے، یہ حضور کی تعظیم کی بات ہے۔ جیسے ہم اپنے ابا جان کا نام لیتے ہیں، اگر آپ سے کوئی پوچھے کیا نام ہے آپ کے والد کا، تو آپ کہیں گے میرے والد کا نام ہے محمد حبیب علی صاحب، میرے والد کا نام محمد حبیب علی صاحب، یہ صاحب کیوں لگا رہے ہیں آپ نام کے ساتھ، صاحب تو نام نہیں ہے، محمد حبیب علی اتنا ہی تو نام تھا، یہ صاحب کا لفظ کیوں بڑھا دیا؟ تو کہا صاحب عزت کا لفظ ہے، بزرگوں کا نام عزت سے لیا جاتا ہے۔ بولو صحیح ہے کہ غلط ہے؟ اب آپ کسی کو رقعہ لکھتے ہیں، رقے کے رقے میں صرف نام ہی نہیں لکھتے ہیں بلکہ رقے کے نام لکھنے سے پہلے آپ یوں لکھتے ہیں بخدمت شریف جناب، بخدمت شریف جناب، یعنی ایسے جناب جو بڑے شریف ہیں، حالانکہ ایک نمبر کے چھٹے ہوئے بدمعاش، بخدمت شریف جناب، شریف لکھتے ہیں، لچا لفنگا بھی ہے تو اس کو شریف کا ہی پرنٹڈ ہوتا ہو تو بدل نہیں سکتے، اس کو پرنٹ ہوتا ہو اتنا جملہ بخدمت شریف جناب۔ اور بعض تو اتنا لکھتے ہیں کہ بنظر کرم، بعض لکھتے ہیں بلم سے انامل کرم، بہرحال یہ اپنے اپنے انداز ہیں، جب کسی کو دعوت دیتے ہیں مہمان کو تو عزت کے ساتھ دعوت دیتے ہیں، ہے نا، یہ طریقہ ہے۔ تو سرکار دو عالم علیہ السلام سے بڑھ کر اس کائنات میں عزت والا اور کون ہے؟ بول رہا ہے اللہ کے بعد اگر کوئی عزت والی ذات ہے تو رسول پاک کی ذات ہے، تو اس نبی پاک علیہ السلام کا کس طرح ادب کرنا؟ سرکار کا نام لو ادب و احترام کے ساتھ لو، اور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کم از کم اتنا درود پڑھو، یہ حضور کے نام کی تعظیم ہے، اور سرکار کا نام سن کر انگوٹھے چوم کر آنکھوں سے لگاؤ، یہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی سنت ہے۔ اللہ اب سنیوں میں وہابیوں کی پہچان بتاتا ہوں آپ کو. سنی درود ابراہیم کو نماز میں پڑھتا ہے, اور نماز کے باہر ہم جو درود پڑھتے ہیں تو یوں پڑھتے ہیں, اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و نبینا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ و بارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ. یہ ہمارا انداز ہے درود پڑھنے کا نماز کے باہر. اے اللہ ہمارے آقا, ہمارے سردار, ہمارے پیارے نبی, ہمارے پیارے رسول, ہماری شفاعت فرمانے والے مصطفیٰ پر تو درود نازل فرما, رحمتیں نازل فرما. اے اللہ ان کی آل پاک پر بھی رحمتیں نازل فرما. ہم اس طرح حضور کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام پیش کر کے نبی کا ادب بجا لاتے ہیں. اور یہ وہابی فرقہ کہتا ہے کہ نماز میں جو درود پڑھا جاتا ہے بس وہی درود پڑھو. ابھی دو دن پہلے کی بات ہے, ایک محترمہ میرے پاس علاج کی غرض سے تعویذ لینے کے لیے آئی تھیں, تو انہوں نے بتایا کہ ہمارے فلاں کے خاندان میں ایک ایسی عورت ہے جو سعودی عرب سے عالم بن کر آئی ہے, وہ پن سوروں میں جو درود مقدس ہے, درود معظم ہے, درود غوثیہ ہے, وہ جتنے بھی ایسے درود لکھے تھے وہ تمام اوراق اس نے پھاڑ ڈالے. اس کے پاس دیکھ رہے ہیں ہم دشمنی کیسی ہے. درود پاک کس کی بارگاہ میں پیش کیا گیا؟ نبی پاک. لکھنے والے نے لکھا محبت کے ساتھ, اس کمینی کو کس نے حق دیا پھاڑنے کا؟ مجھے بتاؤ, یہ دشمنی پھڑوا رہی ہے. یہ ہے دلوں میں قدرت ان کی. پھر کہتے ہیں رسول اللہ کے ہم بھی چاہنے والے ہیں. ارے تو چاہنے والی ہوتی تو اس طرح حضور کے درود کے شریف کے کاغذ کو نہ پاڑتی, بلکہ تو پھٹے ہوئے کاغذ کو جوڑنے کی کوشش کرتی. یہ محبت کی بات, لیکن جڑے ہوئے کاغذ کو تم نے پاڑ کر اپنی دشمنی کو بتا دیا. اللہ اکبر. ایک مردود تھا جو حضور پاک علیہ السلام کی لکڑی, جو کبھی حضور نے کبھی استعمال کی تھی, اس لکڑی کو محفوظ رکھا گیا تھا. تو ایک مردود نے کہا یہ لکڑی کی تعظیم کرنا شرک ہے, یہ لکڑی غیر اللہ ہے, اس کی تعظیم نہیں کرنا شرک ہے. بولا اور شرک ہے بول کر اپنی اس ٹانگ پر رکھ کر زور سے مارا تو لکڑی کو توڑ دیا. اللہ اکبر. لکڑی تو ٹوٹ گئی لیکن لکڑی رسول پاک سے نسبت رکھنے والی لڑکی تھی, اپنی ٹانگ کو لگا کر توڑا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی اسی ٹانگ پر اسی مقام پر ایسا پھوڑا پیدا کر دیا جو مرتے دم تک وہ پھوڑا اس کے لیے ناسور بن کر رہا, کبھی کم نہیں ہوا اس کا زخم. یہ رسول پاک کی بارگاہ میں توہین کرنے والوں کی سزا ہے. اللہ والوں کی بارگاہ میں گستاخی کرنے والوں کا انجام بہت بھیانک ہوتا ہے. چنانچہ ایک مردود نے غوث پاک کی گیارہویں کی توہین کی, راستے میں چلا خون کی الٹیاں کیا, وہیں مر گیا. کئی ایسے واقعات سننے میں آتے ہیں, فلاں شخص نے ایسی توہین کی, اللہ تعالیٰ کی ایسی مار پڑ گئی. فلاں نے ایسی توہین کی, اللہ تعالیٰ نے اس کا ساتھ یہ معاملہ کیا. چنانچہ وجے واڑا میں ایک شخص جو اہل حدیث تھا, سنی بھائی نے اس کو غلطی سے دعوت دے دیا. اس لیے میں بولتا ہوں سنیوں ہوشیار ہو جاؤ, کب تک تم بھولے بن کر رہو گے؟ وہابیوں کو دعوت مت دیا کرو, چاہے تمہارا سگا چچا ہو, تایا ہو, سگا بھائی ہو, اگر وہابی بن گیا ہے تو قسم خدا کی اپنی دعوت میں مت بلاؤ, ورنہ اللہ رسول ان سے ناراض ہو. اللہ رسول کو راضی رکھنا ہے تو ان گستاخ رسول کو, دشمنان رسول کو کبھی اپنی دعوتوں کی زینت مت بناؤ, بلکہ ان سے پرہیز کرو. یہ میرا مرید بیٹھا کہاں کا لگا, کھڑے رہو. یہ مرید میرا محمد اسلم رضا, اس چھوٹے سی عمر کے بچے نے, ابھی تو عمر بڑھ گئی ہے اس کی, دو چار سال کا بڑا ہو گیا یہ, جب دو چار سال کم تھا اس وقت کی بات ہے, ان کے کسی رشتہ دار کی شادی تھی تو رقعہ چھاپا اس بچے نے, رقعہ بھی مجھے لا کر دیا. اس رقعے کے فرنٹ پیج پہ لکھا ہوا تھا اس شادی کی تقریب میں دیوبندی, وہابی, تبلیغی, نیچری, اہل حدیث, قادیانی وغیرہ کا آنا سخت منع. یہ بچے کا کارنامہ ہے. الحمدللہ اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے. ہر جگہ ذکر کرتا ہوں, سنیوں کو للکارتا ہوں, جب چھوٹے بچے میں اتنی ہمت ہے تم تو ماشاءاللہ بڑے بڑے ہو, اچھے ہٹے کٹے ماشاءاللہ, چیرے تو چار پھاڑے تو پانچ, ماشاءاللہ تمہارے اندر اتنی ہمت نہیں ہے. ارے کم از کم رکتے میں نہیں لکھے تو کوئی بات نہیں, لیکن بلاؤ مت شادی میں اپنی, اس کو دعوت دے کر کسی وہابی کو, جب تم جانتے ہیں وہابی ہو چکا ہے اس کو دعوت دے کے مت بلاؤ. ابھی بارکس میں نکاح پڑھانے گیا تھا, شادی کا نکاح میرے مرید کا نکاح تھا, تو مرید نے خود میری تمنا کی کہ حضرت نکاح کے بعد, دعا کے بعد, فاتحہ کے بعد سلام پڑھ دیجیے. تو میں نے کہا بہت اچھی بات ہے، الحمدللہ ہمارے سنیوں کے نکاح میں چیز ہونی چاہیے، نکاح ہونے کے بعد سب مل کے کھڑے ہو کے صلاۃ و سلام پڑھ لیں دو منٹ کے لیے سرکار کی بارگاہ میں، انشاءاللہ برکتیں اس کی شامل ہوں گی۔ یہ فقیر کے تمام بچوں کی شادی میں ہی سلسلہ رہا کہ الحمدللہ نکاح ہونے کے بعد سب مل کر صلاۃ و سلام پڑھے، لیکن الحمدللہ میری شادی میں کوئی وہابی کو میں نے دعوت نہیں دی، یہ پورے میں وثوق کے ساتھ کہہ سکتا ہوں۔ ہاں کوئی چورے چھپے آ کر کھا کے گیا ہو تو الگ بات ہے، لیکن میں نے کسی کو دعوت نہیں دی ہے کسی وہابی کو، اللہ اکبر۔ تو دیکھا وہ بارکس کے شادی خانے میں ماشاء اللہ 90% لوگ سب سلام میں کھڑے ہو گئے، لیکن 10% تو جو کٹر اہل حدیث کے سب بیٹھے ہوئے تھے، بیٹھے رہے کرسیوں پر سلام کے لیے نہیں اٹھے۔ تو اسی وقت میں دولہے کو بتا کے بولا، کائی کو بلایا، ان مردودوں کو اپنی شادی میں دیکھا رسول اللہ کی کیسی توہین کر رہے تھے بیٹھ کر کے، سب تو کھڑے ہو کر حضور کی تعظیم کر رہے لیکن یہ مردود بیٹھ کے سب کے سامنے بیٹھے، بڑے زام سے کان پہ کان ڈال کے بیٹھ کے، بتائیے کتنی بڑی ضرورت ہے ان کی، سنیوں کی دعوت میں آ کے اتنی بڑی جب گستاخی یہ لوگ کر سکتے ہیں تو یہ بتی سے کیا نہیں کرتے ہوں گے۔ تو میں نے سنی کو للکارا، میرے مرید کو، میں نے کہا کیوں بلایا ان وہابیوں کو اپنی شادی میں؟ تو کہا حضرت میرے یہ میرے دعوتی نہیں ہے، دولہن والوں کے دعوتی ہی ہوتے بجے۔ کسی کے بھی ہوں، دولہے والے کے ہوں کہ دولہن والے کے ہوں، نہ دولہن والوں کو بلانا چاہیے نہ دولہے والوں کو وہابیوں کو بلانا چاہیے، آپ عہد کرو انشاءاللہ۔ یہ بہت جرات کی بات ہے، ہمت کی بات ہے، لڑائی ہوں گے، جھگڑے ہوں گے، لوگ آپ کو تانے ماریں گے، خاندان والے مخالفت کریں گے، پرواہ نہیں، اللہ رسول کی محبت اگر غالب ہے آپ پر تو آپ سب کی مخالفت مول لیں گے انشاءاللہ، لیکن اللہ رسول کی مخالفت نہیں برداشت کریں گے۔ ارے وہ راضی ہے تو سب راضی ہیں، ان کی ہم کو فکر نہیں کرنا، یہ اڑ جائیں گے، ناراض ہو جائیں گے، روزانے کو ناراض کیا کرنا ہے، ہمارے پالنے والے ربی ہے، ہمارے کھلا رہے ہیں، پلا رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، کھا رہے ہیں، ہمارا دیکھنے والا رب ہے، ہم کو عطا کرنے والے ہمارے پیارے مصطفیٰ ہیں، ہم کو ان کی فکر کرنا چاہیے۔ یہ وہابیوں کی گستاخانے رسول کے لیے کوئی پرواہ نہیں کرنا چاہیے، سمجھے؟ دشمن احمد پہ شدت کیجئے، دشمن احمد پہ شدت کیجئے، ان ملحدوں سے کیا مروت کیجئے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں بھی اپنے نبی کو یہی حکم دیا ہے، یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم، اے غیب کی خبریں دینے والے پیارے مصطفیٰ، جہاد کیجئے کفاروں سے، منافقین سے، واغلظ علیہم، اور ان پر سختی کیجئے، سختی کیجئے۔ اللہ اللہ، یہ حکم قرآن کا ہے۔ تو ایمان والو، اپنوں سے پیار کرو، رحماء بینہم، جو سنی سنی بھائی ہیں نا، ہم سب آپس میں رحم دل رہنا، آپس میں محبت سے رہنا، وَأَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ، اور جو اللہ اور رسول کے دشمن ہیں ان دشمنوں پر نہایت سخت رہنا، یہ ہے اللہ تعالیٰ کا حکم۔ مسلمان سچا وہی ہے جو اللہ کے حکم پر گردن جھکا دے اور آمنا صدقنا کہے، مولا میں قبول کیا، میں نے سچ جانا اس بات کو کہ بے شک یہ حق ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے۔ باتیں تو بہت ساری ہوگی، ایک بجنے کے قریب ہے، یہ ہمارے مولانا کیا نام آتا، محمد عمر خان، اس کے مرید ہیں
علامہ تحسین رضا،
ابھی علامہ تحسین رضا صاحب رحمت اللہ علیہ، جو شیخ الحدیث تھے جامع منظر اسلام کے، بہت ذی علم شخصیت تھی، ناگپور سے آپ چندراپور تشریف لا رہے تھے، جمعہ کا دن تھا اور جمعہ کی نماز میں پہنچنا تھا، نئی کالج گاڑی تھی یا اسکارپیو گاڑی تھی، بہرحال وہ تیز رفتاری سے دوڑ رہی تھی کہ اچانک وہ کار حادثے کا شکار ہو گئی۔ حضرت علامہ تحسین رضا صاحب اللہ، جو اعلیٰ حضرت کی خانوادے کے اہم فرد تھے، ان کا اسی وقت آن دی اسپاٹ نیچے گر گیا کار سے، تو آپ کا سر پھٹ گیا اور بھیجا نکل گیا، سمجھ گیا۔ تو علامہ مفتی مجیب اشرف صاحب فرماتے ہیں کہ بھیجا تو نکل گیا تھا باہر، لیکن پھر بھیجا واپس سر میں رکھ دیا گیا، پھر کپڑے میں باندھ کر کے آپ کی لاش مبارک کو دواخانے لے جایا گیا، غسل دینے تک، نماز جنازہ پڑھنے تک، قبر میں دفن کرنے تک، آپ کے جو زخم لگے تھے جسموں پر وہاں سے خون بہ رہا ہے، حالانکہ مرنے کے چند گھنٹوں کے بعد آدمی کا خون جم جاتا ہے، منجمد ہو جاتا ہے، ٹھنڈا ہو جاتا ہے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیے، کہ خون مسلسل ان کے زخموں سے بہ رہا ہے اور جسم میں گرمی باقی. اللہ والے بظاہر انتقال کرتے ہیں لیکن حقیقت میں اللہ تعالیٰ ان کو زندگی عطا فرما دیتا ہے. تو بہرحال تو اللہ مادشن کے مرید ہیں اور یہ منظر اسلام مظہر اسلام جو مدرسے ہیں بریلی شریف کے وہیں ایک مدرسہ الجامعۃ القادریہ بھی ہے جو سرکار حضور مفتی اعظم کی زندہ کرامت ہے. حضرت مولانا صغیر احمد صاحب جوکھنپوری جو بہت بہترین مقرر بھی ہیں اچھے وائز بھی ہیں بہترین والی عالم بھی ہیں مناظر اہل سنت بھی ہیں یہ ان کا قائم کیا ہوا مدرسہ ہے اور مدرسہ ماشاء اللہ میں نے اس کی تصویریں ان کے پاس موجود ہیں جو حضرات یہ بہت عظیم الشان میں دیکھا ہوں مدرسہ. ہاں لڑکیوں کا مدرسہ بھی قائم ہے اور لڑکوں کا بھی ہے. تقریباً 150 لڑکیاں اس وقت ہاسٹل میں ہیں اور 350 لڑکے ہاسٹل میں بچوں کے ہاسٹل میں ہیں. ماشاءاللہ بہت وسیع عمارت ہے, بہت وسیع زمین ہے, لبے سڑک, بہت عمدہ جگہ ہے. میں خود اس ادارے کا دورہ کیا تھا, مولانا صغیر احمد صاحب سے میرے اچھے مراسی میں پرانے اتفاق سے آج ہی آئے, کہا حضرت کچھ مدرسے کے کام زیادہ ہو رہے ہیں, چندہ کی ضرورت ہے, عوام کے تعاون کی ضرورت ہے. تو میں نے کہا بھیا حیدرآباد میں تو رمضان میں چندہ زکات دیتے ہیں لوگ, رمضان سے ہٹ کر کے دینا ذرا بھاری پڑ جاتا ہے لوگوں کو. پھر بھی انشاءاللہ رات میں جلسہ ہے, تشریف لائیے, میں اعلان کر لوں گا تو شاید وہاں کچھ اللہ کے بندے مدرسے کا تعاون فرما کر عند اللہ معذور ہو جائیں. تو میں اسی بنیاد پر ان کو یہاں بلوایا تھا اور یہ اسی امید کے ساتھ یہاں تشریف لائے ہیں. تو میں آپ سب سے ادباً گزارش کرتا ہوں کہ الجامعۃ القادریہ رضویہ جو بریلی شریف کا ایک بہترین تعلیمی ٹھوس ادارہ ہے جہاں کا معیار تعلیم بھی بہت بلند ہے ماشاءاللہ اور بچیوں کا ادارہ بھی ہے اس میں جہاں 150 بچیاں اس وقت پڑھ رہی ہیں حافظہ عالمہ بن رہی ہیں اور ایک بچہ یا ایک بچی آپ کے تعاون سے حافظ اور عالم بن جاتے ہیں تو یہ ثواب جاریہ ہے آپ کے لیے قیامت قیامت تک ثواب ملتا ہے. چاہے آپ اس کی مکمل تعلیم کا انتظام اٹھا لیں یا کسی ایک بچے کی تعلیم کا خرچ اٹھا لیں یا اس کے کھانے پینے کا انتظام کرائیں یا اس کے لباس کا انتظام کرائیں یا اس کے جو کتابیں ہوتی ہیں پڑھنے کی ان کتابوں کا انتظام کر دیں تو یہ چیزیں ایسی ہیں جو آپ کو ہمیشہ اللہ تعالیٰ اس کا ثواب عطا فرمائے گا, کبھی ختم نہ ہونے والا ثواب. تو میں امید رکھتا ہوں کہ جو اہل خیر حضرات ہیں اور جو اہل خیر نہیں ہیں وہ بھی ماشاءاللہ جو جس سے ہو سکتا ہے وہ اس مدرسے کے لیے خصوصی طور پر آپ سے تعاون کی اپیل کی جا رہی ہے. تو میں امید رکھتا ہوں کہ آپ لوگ دل کھول کر کے عنایت فرمائیں گے. تو ابھی کر لیجیے رومال تو ہے آپ کے پاس, آ جاؤ بیٹھا ذرا رومال پکانے کے, ذرا ایک دو آدمی پیچھے چلے جاؤ, دو آدمی سامنے. یہ مولانا تشریف لا رہے ہیں رومال لے کر کے اپنا. آپ حضرات جو ہے جو بھی اعانت فرمائیں گے انشاءاللہ آپ سب کی اعانتیں جلسے کے بعد سلام کے بعد یعنی گن کر کے بعد آپ کا اس کی رسید اجتماعی طور پر لکھ دی جائے گی, اجتماعی رسید انشاءاللہ. اور میں مطمئن ہوں اس ادارے سے, اس لیے میں اپیل کر رہا ہوں ورنہ میں ایسے ویسے اداروں کی اپیل نہیں کرتا ہوں, آپ نے دیکھا ہوگا. میں مطمئن ہوں اس ادارے سے, ماشاءاللہ صحیح کام ہو رہا ہے اور اچھا کام ہے. اعانت کی ضرورت ہے آپ کی, اللہ تعالیٰ آپ سب کو اجر عظیم عطا فرمائے. آپ دل کھول کر کے اعانت فرما دیجئے, اللہ تعالیٰ آپ کی دولت میں کاروبار میں اللہ خوب ترقیاں برکتیں عطا فرمائے. ابھی دو تین سوال رہ گئے ہیں, چھٹی اتنی لمبی چھٹی دیے تھے بچے بولنے کے لیے, اس میں دو سوال اور رہ گئے ہیں جو ضروری ہے بولنا. پہلا سوال یہ ہے کہ ایسا مسجد کا امام جو وہابیوں سے ملتا جلتا ہے کیا ایسے امام کی اقتداء درست ہے؟ ہرگز نہیں. ایسا امام جو وہابیوں سے ملتا جلتا ہے ان سے دوستی رکھتا ہے ایسے امام کے پیچھے نماز پڑھنا جائز نہیں ہے. اگر کسی نے غلطی سے پڑھ لیا ہے تو اس کو نماز لوٹانی پڑے گی. کافر کو کافر کہنا غلط ہے کیا؟ یہ بڑی عجیب اور غریب بے تکی بات ہے. کافر کو کافر کہنا غلط ہے کیا؟ غور کیجیے, کافر کو پہلے خود کافر بول رہا ہے اور بول رہا ہے کافر کو کافر نہیں بولنا, پھر کیا بولنا؟ خود پہلے بول دیا کافر, پھر ہم کو بول رہا کافر کو کافر بولنے کا حکم نہیں ہے. کہاں ایسا حکم لکھا ہوا ہے؟ قرآن میں تو یہ ہے قل یا ایھا الکافرون, اے حبیب تم فرما دو اے کافروں, قرآن میں تو کافروں کو کافر کہا گیا ہے، حدیث میں کافر کہا گیا ولل کافرین عذاب الیم، کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے. یہ دھوکہ دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں
نہیں بولنا، کیا معلوم انہیں مرنے سے پہلے مسلمان بن جائے.
ارے جب مسلمان بن جائے گا الحمدللہ اس کو مسلمان کہیں گے، اب تو کفر کی حالت میں ہے اس کو کافر کہیں گے، جو منافق ہے اس کو منافق کہیں گے، جو وہابی ہے اس کو وہابی کہیں گے، جو دیوبندی اس کو دیوبندی کہیں گے، جو چکڑالوی اس کو چکڑالوی کہیں گے، جو پرویزی اس کو پرویزی کہیں گے، جو رافضی اس کو رافضی بولیں گے، جو مہدوی اس کو مہدوی بولیں گے، جو ہے وہ بولیں گے، جب وہ نہیں رہے گا تو نہیں بولیں گے. سمجھ گئے؟ تو یہ مسئلے کے مختصر جواب میں نے دے دیے ہیں. صلاۃ والسلام کے بعد گن لیجیے اور اس کی اجتماعی رسید بنا کر دے دیجیے. تو ماشاء اللہ میں نے تقریباً مختصر جواب تو دے ہی دیے ہیں تمام باتوں کے. انشاءاللہ میری صحت ساتھ نہیں دے رہی ہے کیونکہ شوگر کا مرض ہے مجھے. دعا کیجیے اللہ تعالیٰ صحت عاجلہ اور صحت کاملہ عطا فرمائے، اور تمام سنی مسلمان جتنے بھی ہیں دنیا میں اللہ ان سب کو صحت کلی عطا فرمائے. آپ سب کے کاروبار میں روٹی روزی میں برکت دے، اور آپ حضرات نے جو ماشاءاللہ تعاون کیا ہے مدرسے کے لیے، میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. یہ لیجیے ماشاءاللہ، سبحان اللہ، اللہ جزائے خیر دے. آپ حضرات کا خصوصی شکریہ ادا کرتا ہوں کیونکہ آپ نے تعاون فرمایا. اللہ سب کو جزائے خیر دے. ایک کتاب ہے ہمارے الحاج محمد عبد العزیز خان طاہر قادری، جو علامہ ارشد القادری کے یہ مرید ہیں، اور ماشاءاللہ پیر کی جھلک جن کے اندر بھی آئی ہے وہ یہ ہے کہ کتابیں لکھتے رہتے ہیں مختصر طور پر، چھوٹے چھوٹے رسالے. ایک رسالہ ان کا تعظیم رسول کے عنوان پر، تو قرآن اور حدیث کی روشنی میں تعظیم رسول کا ثبوت اس میں دیا گیا ہے. بالکل نامینل ہدیہ ہے اس کا، صرف 5 روپیہ ہدیہ ہے اس کا، 5 روپے کی حقیقت ہے. بولنے ایک پیالی چائے 5 روپے میں آتی ہے. کتاب مل رہی ہے آپ کی، اس میں قرآنی معلومات حدیث کی معلومات ہیں، تو آپ ضرور جاتے وقت یہ حاصل فرما لیجیے. انشاءاللہ اس کے پیسوں سے جو ہے کچھ منافع کمانا نہیں ہے، بلکہ یہ پیسوں سے بھی دوسری کتاب چھاپی جائے گی، یہ مقصد ہے اس کا.
صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم.
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 مصطفى جان رحمت پیدا کو سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جان
رحمت پہ لاکھوں
سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام. کہہ کر شمع جو دیکھا تو شرما گئی، کیسی ہے سرکار کی، جن کی تعظیم کو جھک گئی چاندنی، جن کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی، ان دموں کی لطافت لاکھوں سلام. سلام شمع بزم ہدایت، جن کی ماں فاطمہ اور نانا رسول، مرحبا مرحبا ہے وہ آل رسول. ان کے قدموں کی دھو کتنے مہکے ہوئے ہیں مدینے کے پھول کربلا تیری قسمت لاکھوں سلام مصطفیٰ جا بیلا وہ سلام شمع نظم حق محرم ایمان متقا ونقا ذات اکرم ایمان متقا ونقا خطب عالم ایمان متقا ونقا باس آدم ایمان متقا ونقا جلوہ شان قدرت لاکھوں سلام مصطفیٰ سلام شمع بزم ہدایت لا تو سلام مجھ سے قسمت کے خود سی کہے ہر رضا وہ رضا نازلت بریلی کے شاہ جن کی ہر ہر ادا سنت مصطفیٰ ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ سید اعلیٰ حضرت لاکھوں سلام مصطفیٰ جن کو دنیا کہے شفیع غوث برا جس کی سیرت میں ہے رنگ پاجتیا جس پنوری نے ہے روپا دیا سیدی مرشدی مصطفیٰ فرضا ان کی نورانی صورت لا کو سلام مصطفیٰ جا مجھے بھی تیرے در کا ادنا گدا لیکے کاسا فقیروں کی صف میں کھڑا ترپ کر میں چل کر تیرا ہے صدا سیدی مرشدی مصطفیٰ فرضا ان کی نورانی صورت لا تو سلام مصطفیٰ جانِ رحمت لا تو سلام شمع بزم ہدایت لا تو سلام
والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك وأزواجك وذرياتك وشهداء محبتك وأولياء أمتك وأهل بيتك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله صلى الله تعالى عليك وسلم يا إلهي رحم فرما مصطفى کے واسطے يا رسول الله کرم کی خدا کے واسطے مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے کربلا رد شہید کربلا کے واسطے سیدے سجاد کے صدقے میں ساجد رکھنے، علم حق دے باقر علم خدا کے واسطے، قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا، قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے، احسن اللہ له رزقن سے دے رزق حسن بندے رزاق تاج الاسفیا کے واسطے، مولا تعالیٰ اس محفل کو سجانے میں جن جن حضرات نے تعاون کیا، محنتیں کی اور مولا خرچ کیا، پروردگار ان سب کو تو دارین کی برکتیں سعادتیں نصیب فرما، ان سب کے کاروبار میں روٹی روزی میں خوب ترقی عطا فرما، اور جتنے حضرات یہاں اپنے آرام اور چین و سکون کو چھوڑ کر میرے مالک تیرے محبوب کا اور اولیاء کرام کا ذکر سننے کے لیے جمع ہوئے، ان تمام آنے والوں کو جو ایمان اور اخلاص کے ساتھ یہاں تشریف لائے، میرے مالک ان سب کی حاضری قبول فرما، اور جو جو نیک تمنائیں ان کے سینوں میں یا اللہ ان سب کو پوری فرما دے، یا اللہ حج بیت اللہ کی دولت سے ہم سب کو مالا مال فرما، مدینہ پاک کی حاضری نصیب فرما، بغداد مقدس کی بھی حاضری نصیب فرما، یا اللہ اپنے پیاروں کی بارگاہ سے نسبت ہماری مضبوط فرما دے، یا اللہ اپنے محبوب ولیوں کی نسبت سے ہم کو مالا مال فرما دے، دین و دنیا کی رحمتیں عطا فرما، برکتیں عطا فرما، روٹی روزی میں ترقیاں عطا فرما، تندرستی عطا فرما، صحت و عافیت عطا فرما، آسمانی سلطانی بلیات سے محفوظ رکھ میرے مالک، اے اللہ تو سمیع و بصیر ہے، علیم و خبیر ہے، دعاؤں کا سننے والا، دعاؤں کو قبول فرمانے والا میرے مالک، ہم گناہگار ہیں، سیاہکار بدکار کار، لیکن ہے تیرے بندے، تیرے محبوب کی امتی ہے میرے مالک، اپنے شان محبوب کا صدقہ عطا فرما دے، عظمت مصطفیٰ کا صدقہ عطا فرما دے، سرکار دو عالم علیہ السلام کی آل پاک کا صدقہ عطا فرما دے، سیدنا سرکار غوث اعظم سردار اولیاء کا صدقہ عطا فرما دے، تمام اولیاء سلسلے قادریہ چشتیہ نقبندیہ سہروردیہ کے جتنے مشائخ کرام بزرگان دین گزرے، یا اللہ ان سب کا صدقہ عطا فرما، یا اللہ ہم سب کے دینی دنیاوی جائز مقاصد کو پورا فرما دے، اور جو ہمارے مسلمان بھائی انتقال کی ان سب کی مغفرت فرما دے، سید شہاب الدین صاحب مرحوم، محمد خان صاحب مرحوم، تو اس محلے کے جو تھے مرحوم انہیں مولا تعالیٰ، تمام ایمان والے مرد ایمان والی عورتیں جو انتقال کر رہی ہیں ان سب کی مغفرت فرما، یا اللہ جنت الفردوس کی بہاریں عطا فرما، الہ العالمین اس گناہگار فقیر کو اور تمام علماء اہل سنت کو میرے مولا صحت و عافیت تندرستی عطا فرما دے، دین و سنیت کی خدمت کا موقع عطا فرما، جو کچھ ٹوٹی پھوٹی خدمت کر رہے ہیں میرے مالک اس خدمت کو قبول فرما دے، یا اللہ ذریعہ نجات بنا دے میرے مالک، اہل سنت و جماعت کو غلبہ عطا فرما میرے مولا، یا اللہ ساری دنیا کے مسلمانوں کو سنی صحیح العقیدہ عاشق رسول بنا دے، گستاخان رسول اور گستاخ جماعتوں سے ہم سب کو یا اللہ محفوظ و مامون رکھ، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عشره سیدنا و نبینا مولانا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین، الفاتحہ. قال الله تعالى في شأن عظمة حبيبه الكريم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل وسلم بارك على سيدنا ونبينا مولانا محمد وآله وصحبه أجمعين، برحمتك يا أرحم الراحمين، حق لا إله إلا الله محمد رسول الله. ہلو 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 ہلو